الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين عبد القاسم محمد
اسلام کی فکر کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش تو ہم لوگوں نے ایک جو غلط کام کیا وہ یہ کہ جب ہم اسلام کی کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو اسے موجودہ دور کی کسی چیز سے نزدیک لا کر پھر اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی وہی ہے جو پہلے سے رائج ہے. ہمارے خیال میں یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. یہ صرف ان مسلمانوں کا طریقہ کار ہے جو دنیا کے اندر سر اٹھا کر یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے اندر ایک شرمندگی کا احساس آتا ہے تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی دوسری کلچر کسی دوسری فکر کے نزدیک لا کر ثابت کرتے ہیں ہم بھی وہی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا فرض کیجئے ایک مسلمان, اس کو پتہ چلا کہ بھائی داڑھی رکھنا چاہیے, اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے داڑھی میں کوئی ایسا کٹ رکھے جو یورپ میں پہلے سے رائج ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے داڑھی رکھی ہے. یہ اندر کی شرمندگی ہے, اس کی اندر سے اس کا کھوکھلا پن ہے, احساس کمتری ہے. فکر کے مرحلے میں بھی ہمارے اندر یہی احساس کمتری ہے. ہم نہیں آتے اور کہیں کہ مثال کے طور پر یہ ہمارا اسلامی نظام ہے, اس کے اندر یہ پوائنٹس ہیں, یہ پوائنٹس ہیں, یہ پوائنٹس ہیں. ہم پہلے کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کسی مروجہ نظام سے نزدیک ہو جائے. اچھا اب اس میں ایک اور بلنڈر کرتے ہیں, اگر آج ایک نظام رائج ہوتا ہے تو ہم پہلے اس سے نزدیک کرتے ہیں, پھر کل وہ نظام شکست کھا جاتا ہے, کوئی اور نظام رائج ہوتا ہے تو ہم ثابت کرتے ہیں اسلام کو نیا والا نظام. اس کے نتیجے میں ہمارا اسلام روز کے بازار میں بکنے والی ایک جنس بن جاتی ہے. اگر آج کمیونزم بک رہا ہے تو اسلام کمیونزم ہے, اگر آج ڈیموکریسی بک رہی ہے تو اسلام ڈیموکریسی ہے. میں نے خود اپنی اس چھوٹی سی عمر میں یہ حرکت ہوتے دیکھی. 70s میں کمیونزم کا دورہ تھا تو ہمارا ہر مسلمان جو مفکر ہوتا تھا وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا کہ اسلام اور کمیونزم ایک ہی ہے. اچھا کمیونسٹ استاد تھے, ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان ہیں وہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ کمیونزم کو اسلام میں ثابت کرتے تھے کہ کمیونزم نئی فکر نہیں ہے, اسلام بھی کمیونزم دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے یاد ہے شہید مطہری نے اس کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو توحید ہے یہ بھی کمیونزم ہے, توحید کا نظریہ کمیونزم ہے. تو آپ کہتے ہیں بھائی توحید کے نظریے کا کمیونزم سے کیا تعلق, کمیونزم میں خدا نہیں ہے, توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا. تو کہتے ہیں نہیں توحید کا مطلب ہے خدا نہیں ہے, توحید کا مطلب ہے معاشرے میں ایک کلاس ہونی چاہیے. توحید کا مطلب بھی قل ہو اللہ احد وہاں سے نکال کر توحید کا مطلب کیا بنایا, یعنی سوسائٹی میں ایک کلاس ہونی چاہیے. اور کمیونزم بھی کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک کلاس ہونی چاہیے, دو طبقے نہیں ہونے چاہیے. اب کہاں توحید لا الہ الا اللہ اور کہاں یہ سوشلزم کے جس کے اندر کمیونزم جس کے اندر سوسائٹی میں ایک کلاس ہونی چاہیے. لیکن ان کی وہ بھی یہی کوشش کرتے تھے اور مسلمان ان کو گراؤنڈ دیتے تھے. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ نظریہ یہ ولایت دفاعی ڈیموکریسی ہے یا مثلا بادشاہت ہے یا کس قسم کی حکومت ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی قسم کی حکومت ثابت کی جائے, نہیں اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. آپ اس کو کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہیں تو آپ دے لیجیے, ہم آپ کا ہاتھ نہیں روکیں گے, لیکن ہم ثابت نہیں کریں گے کہ یہ ڈیموکریسی ہے, ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے. اس وقت جو دنیا کے اندر رائج ترین سیاسی نظام ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کہلاتا ہے, لبرل ڈیموکریسی کہلاتا ہے. یعنی ایسی ڈیموکریسی ہو جس کی بنیاد لبرلزم ہو, جس کی بنیاد ان کے خیال میں آزاد فکری ہو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اسلامسٹ آتا ہے ولایت فقیہ پہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے ولایت فقیہ دنیا کی سب سے اچھی ڈیموکریسی ہے, ہمارے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کہیں آپ کا نظام ولایت فقیہ ڈکٹیٹرشپ ہے تو ہم کہیں گے کہ بسم اللہ, اگر آپ کو ڈکٹیٹرشپ کہنا ہے آپ کہتے رہیے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں صرف ایک بات سے سروکار ہے, آیا دین اسلام یہ نظام دیتا ہے؟ اگر دین اسلام یہ نظام دیتا ہے ہم اسے لیں گے. اب آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ بولنا چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کہیے, ڈیموکریسی کہنا چاہتے ہیں ڈیموکریسی کہیے, سوشلزم کہنا چاہتے ہیں کمیونزم کہنا چاہتے ہیں, جو بھلا کہنا چاہتے ہیں اس کو کہتے رہیے. ہاں چونکہ مسئلہ سیاست کا ہے اور انسانوں کے اوپر حکومت کا معاملہ ہے تو یقیناً دنیا کے نظاموں میں اور اس میں کوئی نہ کوئی شباہت نکل آئے گی, یقیناً کوئی نہ کوئی شباہت نکل آئے گی. مثال کے طور پر بادشاہت میں ایک حاکم ہوتا ہے, ہاں اس میں بھی ایک حاکم ہے اور یہ فقیہ ایک سپریم باڈی ہے. تو اگر اس طرح کی شباہت نکالو تو صدارتی نظام میں بھی, صدارتی نظام میں ایک صدر ہوتا ہے اوپر, تو کیا اس کو بھی ہم بادشاہت کہیں گے؟ تو فوراً کہے گا نہیں, صدر منتخب ہوتا ہے, ولی فقیہ بھی تو منتخب ہوتا ہے. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شباہتوں کے ذریعے سے نظام سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا, خود نظام کو دیکھیے نظام کیسا نظام ہے اور اس میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بس کوئی یہ کوشش نہ کرے اس کے ذریعے ثابت کرنے کی ڈیموکریسی ہے یا بادشاہت ہے یا کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ولایت فقیہ ہے. ہم اس کو تشریح کرنے کی کوشش کر دیں گے یہ نظام کس قسم کا نظام ہے. اچھا اب یہاں پر ایک سہولت اور ایک پیچیدگی, دونوں ملا کر یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں رائج ہوا ہوا ہے اور ایک ملک کے اندر باضابطہ رائج ہوا ہوا ہے, ایک ملک کے اندر باضابطہ رائج ہوا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے اصل نظام, ایک ہوتا ہے رائج کرنے کا کی میتھڈالوجی جو اس کا طریقہ کار ہے. اصل نظام کچھ اور ہے, میتھڈالوجی کچھ اور ہے. میتھڈالوجی کے اوپر ہم نہیں جائیں گے اس وقت کہ اس کو رواج دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا. میں اس کا فرق کیوں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک ہے اصل نظام ولایت فقیہ, کہ فقیہ نظام کا حاکم ہوگا. اچھا, اب وہ جب حاکم ہوگا تو سب سے بعد میں اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ذریعے کوئی حکومت تشکیل دے گا. وہ حکومت کیسی ہوگی؟ آیا پریزیڈینشیل پاورز ہوں گی اس کے اندر, یعنی صدر کے پاس طاقت زیادہ ہوگی یا نہیں؟ پرائم منسٹرشپ کے اوپر چلے گا, پارلیمنٹ کے پاس طاقت زیادہ ہوگی, کون سا نظام چلے گا؟ یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. اس کا خود نظام ولایت فقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا نظام ولایت فقیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولی فقیہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ اوپر ایک شخص ہونا چاہیے جس کے اندر فقہ ہو, وہ فقہ کا ماہر ہو, اس کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے. اب اس کے نیچے بننے والی حکومت صدر کو اہمیت دے, پارلیمنٹ کو اہمیت دے یا پرائم منسٹر کو اہمیت دے, اس سے کوئی تعلق نظام ولایت فقیہ کا نہیں بنتا. یہ جس علاقے میں رائج ہوگا اس علاقے کے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں یا خود ولی فقیہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مثلا اس وقت یہ نظام بہتر ہے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں اپنی خدمت میں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب مثال کے طور پر امام خمینی نے نظام تشکیل دیا تو اس وقت جو نظام چلا وہ پرائم منسٹرشپ کے اوپر چلا, کہ پریزیڈنٹ زیادہ اختیارات نہیں رکھتا تھا, پرائم منسٹر کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے اور پارلیمنٹ کے پاس کافی اختیارات تھے. کچھ عرصے کے بعد اس میں تبدیلی آئی, ایک ریفرینڈم ہوا اور اس ریفرینڈم میں یہ انتخاب کیا گیا کہ نہیں, پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے اور پرائم منسٹر کے پاس, پرائم منسٹر کی پوسٹ اصلا ختم کر دی جائے گی, اس کی جگہ پریزیڈنٹ کا اسسٹنٹ ہوگا, جو ڈپٹی پریزیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوگا وائس پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے. تو اب کوئی کہے وہ پہلا والا ولی فقیہ کا نظام تھا یا دوسرا والا, تو ہم کہیں گے کہ اس کا کوئی تعلق نظام ولایت فقیہ سے نہیں ہے. یہ علاقے کی مصلحت ولی فقیہ مصلحت سمجھتا ہے, لوگ مصلحت سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے اس فقیہ زیادہ بہتر ہے. پہلے ایرانی نے سمجھا کہ ان کے لیے وزیر اعظم کا نظام بہتر ہے, تو انہوں نے اس کو چلایا. جنگ کے بعد احساس کیا نہیں, تقاضے تبدیل ہو گئے, ہمیں سینٹرلائزیشن چاہیے, ہمیں ایک آدمی چاہیے جس کے پاس زیادہ طاقتیں ہوں, تو انہوں نے پریزیڈینشیل سسٹم کو چوز کر لیا. لیکن اصل جو تھا وہ خود ولایت فقیہ کا نظام تھا, جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ نیچے اس کے کون سا نظام چل رہا ہو. درود بھیجے گا محمد والے محمد. نظام ولایت فقیہ میں جو کور ہے, بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک شخص کا انتخاب کرنا ہے, شخص کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر فقہ ہو, جس کے پاس دین سمجھنے کی طاقت ہو, اور نظام اس کے حوالے کر دینا ہے. اچھا, اب دو سوال ہیں یہاں پر, متعدد سوال آتے ہیں, میں دو سوال اٹھا رہا ہوں. ایک, آپ انتخاب کریں گے کیسے, انتخاب کریں گے کیسے آپ, یہ سسٹم بنے گا کیسے؟ دوسرا مسئلہ, آپ اس شخص کو اختیارات دے کر مکمل آزاد چھوڑنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ان کے اوپر بھی کوئی گرفت ہوگی, ان کے اوپر بھی کوئی نظارت ہوگی. یہ دو بہت کریٹیکل کوسچنز ہیں. تیسرا مسئلہ, ان دونوں کوسچنز کو سالو کرنے کے لیے وہ یہ کہ ایرانیوں نے کیا کیا, ایرانیوں نے کام بڑھایا کیسے. اچھا, اب مثال کے طور پر ہم بات صرف یہ نہیں کر رہے کہ یہ نظام کیسا بنا, ہمارے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے, وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کی شرعی حیثیت بھی ہے. اب دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہو گئی. آپ ایک دفعہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ آئے مسجد کے اندر, آپ نے درس سنا, پھر کوئی کہے اس درس سننے پہ ثواب بھی ملے گا. بات یہاں تک صحیح تھی کہ آپ تشریف لائے, آپ کے پاس وقت تھا, آپ کو دعوت دی گئی, آپ تشریف لائے, یہاں پر بیٹھے, آپ نے درس سنا, گھر چلے گئے. کوئی پوچھے فائدہ ہوا, آپ نے کہا فائدہ ہوا, میری معلومات میں اضافہ ہوا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس پہ ثواب بھی ملے گا. اب آپ جیسے ہی کہیں گے مجھے ثواب ملے گا, آپ نے ایک اور میدان میں پاؤں رکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا میدان, وہ خدائی نظام کا میدان ہے. آپ کو یہ کیسے پتا چلے کہ آپ کو ثواب ملے گا؟ اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ دین خدا کے اندر اس کام پہ ثواب ملتا ہے اور میں نے یہ کام انجام دیا ہے, اس لیے مجھے ثواب ملے گا. جب تک آپ ثواب, آخرت, خدا, اطاعت, بندگی اس کو شامل نہ کریں, آپ سے کوئی زیادہ دلیلیں نہیں پوچھے گا. جیسے ہی آپ نے شامل کیا, آپ 25ویں دلیل دے گی, کیونکہ ہمارے پاس سورس وہی ہے دین کو ثابت کرنے کے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اچھا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے مجھ سے پوچھیں کیوں اچھا ہے, میں بتا دوں گا بھائی اس سے آواز بہت اچھی طریقے سے پہنچ جاتی ہے, جدید دور میں آج کل یہ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اب میں آپ سے کہوں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال واجب ہے, اب اچھے سے بہت بڑھ گیا معاملہ. کیوں؟ اب آپ نے شریعت میں معاملہ رکھ دیا ہے, اب آپ شرعی پیمانے پر ثابت کریں یہ واجب کیسے ہو گیا. اچھا تھا بات سمجھ میں آ رہی تھی, واجب کیسے کر دیا آپ نے. مثلاً آپ یہ کہیں میں نے حکومت بنانی ہے, اس کی خط و خال یہ ہوں گی. میں زیادہ سے زیادہ یہ پوچھوں گا کہ بھائی یہ پبلک کو پسند ہے یا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں یہی وہ حکومت ہے جو امام چاہتے ہیں. اب آپ نے پاؤں دین میں رکھ دیا ہے. ولایت فقیہ صرف ایک حکومت نہیں ہے, ایک دینی حکم بھی ہے, ایک دینی حکم بھی ہے. یہ بہت مشکل حصہ ہے, یہ اتنا آسان حصہ نہیں ہے, اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اپر میں یہ کہہ رہے ہیں 31 سال پہلے مملکت ایران کے اندر ایک نظام بنا, یہ وہ نظام تھا جو اہل بیت غیبت کے زمانے میں چاہتے تھے. اب اس کے اور نتائج کیا ہیں؟ اس کے اور نتائج یہ ہیں کہ یہ شخص واجب الاطاعت ہے, اس کی اطاعت واجب ہے. جو ولی فقیہ بنے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, اب معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا. ایک دفعہ آپ نے کہا ہمیں پاکستان میں پریزیڈنشل الیکشن کروانے ہیں, اب پریزیڈنشل کو ووٹ دوں یا پرائم منسٹرشپ کو؟ میں کہوں آپ کی مرضی, جس کو ووٹ دیں, جس کو بہتر سمجھتے ہو ووٹ دو. مثلاً ولایت فقیہ کے نظام کے اندر یہ طے ہونا تھا کہ صدارتی نظام آئے گا یا پارلیمانی نظام رہے گا, تو اس میں کہا کہ بھائی آپ کسی کو ووٹ دے دیجیے, صحیح, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ وہ نظام ہے جو غیبت کے زمانے میں اللہ کے دین میں واجب ہوا ہوا ہے. اب معاملہ بہت دشوار ہے کیونکہ اس کے نتائج بہت زیادہ ہیں. پھر یہ شخص واجب الاطاعت ہیں, اور واجب الاطاعت ہونے کے بھی بہت سارے نتائج ہیں. جو ان کے اطاعت کی راہ میں مرے وہ شہید ہے کیونکہ واجب الاطاعت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, نتائج بہت زیادہ ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا یہ ہوا کیسے, یعنی یہ ثابت کیسے ہو گیا کہ یہ وہ حکومت ہے جو خدا چاہ رہا تھا غیبت کے زمانے کے اندر. پھر یہ واجب الاطاعت ہو گئے اور ان کا نظام کیسے تشکیل پایا, اس کو چند منٹ میں آپ کی خدمت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اس کے کئی راستے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے یہ وہ دینی حکم ہے جو غیبت کے زمانے میں واجب الاطاعت ہے. اس کے کئی راستے ہیں. اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. فرض کیجیے ہم نے سوچا ولایت فقیہ وہ نظام نہیں ہے جو اہل بیت غیبت کے زمانے میں چاہتے تھے, پھر کیا چاہتے ہیں؟ دو تین راستے ہیں. حکومت ہی نہیں چاہتے, حکومت ہی نہ ہو. میں نے عرض کیا یہ ناممکن ہے, معاشرے کے اندر حکومت نہ ہو یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا راستہ, حکومت ہو دین کی نہ ہو, بے دین کی ہو. اگر بے دین کی حکومت تسلیم کرنی ہوتی تو امیر المومنین امیر شام سے نہیں لڑتے. کہا کسی نے آ کر کہا اے علی آپ کوفے پہ حکومت کیجئے, وہ شام پہ حکومت کرے گا, اس میں برائی کیا ہے؟ فرمایا برائی یہ ہے کہ شام کو ظالم کے ہاتھ پہ کیوں دوں, شام بھی اللہ کی مملکت میں ہے, اللہ کے دین کے دائرے میں ہے. میں امیر المومنین عدل کا حکمران ظلم کے نمائندے کے ہاتھ میں ایک مسلمان علاقہ کیوں دوں؟ نہیں قبول کریں گے, تو میں قبول نہیں کریں گے جنگ کی. اس کے بعد تو سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام فرمائیں گے کہ حکومت ہی نہ ہو؟ ناممکن ہے, انسانوں کو حکومت چاہیے. کیا وہ یہ کہیں گے کہ حکومت ہو اور ہمیں کوئی سروکار نہیں, کوئی بھی ظالم جا کر حکومت کر لے؟ میں نے اس کے اپنی زندگی میں کبھی قبول نہیں کیا اس بات کو. اپنی زندگی میں ہمیشہ اس فکر کا مقابلہ کیا کہ نہیں, حکومت ہمارا حق ہے, حکومت ہمارا حق ہے. تیسری بات یہ سوچتے ہیں کہ ان کے دور میں ان کے ہوتے ہوئے حکومت تھی, ان کے بعد حکومت ختم. ان کے بعد حکومت کیوں ختم؟ چونکہ غیبت ہے. تو ہمیں ایک اور سوال کرنا پڑتا ہے, ان کے دور میں جو حکومت تھی وہ کس ہدف سے تھی؟ لوگوں کو دین کی طرف لے جانے کے لیے. تو کیا غیبت میں یہ مسئلہ ختم ہو گئی؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ کہے ان کے زمانے میں نماز واجب تھی, ان کا زمانہ ختم, غیبت شروع, نماز بھی ختم. تو ہمیں سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی ان کے زمانے میں جو نماز واجب تھی وہ کیوں تھی؟ وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے تحت تھی. تو کیا غیبت میں یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ غیبت میں قرآن کریم نعوذ باللہ تعالیٰ معطل ہو گیا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ سب ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. تو اس کا مطلب ہے اقیم الصلاۃ باقی ہے، آتوا الزکاۃ باقی ہے، ادلوا ہوا اقرب للتقوی باقی ہے، یہ سب باقی ہے. جب یہ سب باقی ہے تو بغیر حکومت کے کیسے ہوگا؟ آپ معاشرے سے زکات لینا چاہتے ہیں، بغیر حکومت کے کیسے لیں گے؟ آپ معاشرے کے اندر عدل پھیلانا چاہتے ہیں، بغیر حکومت کے کیسے پھیلائیں گے؟ ابھی میں چند دن پہلے سابقہ کے علماء میں سے بعض علماء کے واقعات کو پڑھ رہا تھا، تو مثلاً اس میں دکھایا کہ علماء کا بادشاہوں کے مقابلے میں رد عمل کس قسم کا تھا. بادشاہ خوب احترام کرتے تھے، اتنی اجازت نہیں دیتے تھے کہ علماء سر اٹھا کر ان کے سامنے کو، یہ ان کی حد بنی ہوئی تھی کہ وہ بادشاہ احترام کرتے تھے. مثلاً جو ایران کے رہنے والے بادشاہ تھے، خاص کر 16ویں صدی کے بعد سے سارے تقریباً شیعہ حکمران آئے، تو یہ سب کے سب ان کا احترام کرتے تھے علماء کا. مثلاً شیخ حر عاملی جب مشہد پہنچے تو مشہد میں بادشاہ تھا، وہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر علماء محفل میں آتے تھے تو بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھتا تھا، بادشاہ زمین پہ مسند بچھاتا تھا اپنا، اس مسند پہ بیٹھتا تھا کہ علماء کے سامنے کرسی پہ تخت پہ بیٹھنا جو ہے وہ مثلاً کہتا تھا کہ یہ ان کی توہین ہے. لیکن دماغ میں اکڑ اتنی تھی کہ حر عاملی اس کو سکھانے کی خاطر اس کی مسند پہ بیٹھ گئے، تو چڑ گیا کہ عالم میری مسند پہ کیوں بیٹھا. تو حر عاملی سے کہنے لگا، حر میں اور خر میں، خر یعنی گدھے پن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے حر میں اور خر میں کیا فرق ہے؟ عالم کی یعنی ابھی ظاہر میں تم عالم کے احترام کر رہے تھے کہ ان کے احترام میں تخت پہ نہیں بیٹھے، لیکن اگر وہ اس کی مسند میں بیٹھ گیا، مسند کہتے تھے فارسی میں، مسند جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں، اور اس زمانے میں مسند نقطے کو بھی کہتے تھے، نقطے کو بھی مسند کہتے تھے. تو وہ بادشاہ کی مسند پہ بیٹھے تو اس کا تو دماغ پھٹ گیا کہ میری جگہ پہ کیوں بیٹھ گئے. کہنے لگا حر میں اور خر میں کیا فرق ہے توہین کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ایک مسند کا فرق ہے، ایک مسند کا فرق ہے. مسند نقطے کو بھی کہتے ہیں اور اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے، یعنی تو مسند پہ بیٹھتا ہے تو خر ہے، میں مسند کے بغیر میں حر ہوں. تو یہ اس زمانے کے تعلقات تھے جو بظاہر بہت زیادہ احترام کر رہے تھے، وہ بھی دیندار نہیں تھے. اگر دیندار ہوتے بادشاہ تو معاشرے میں عدل ہوتا، معاشرے میں انصاف ہوتا، عدل و انصاف کی دور دور تک کوئی خبر نہیں تھی. اور بادشاہوں کے سامنے علماء کے اندر قطعاً طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھتے اور ان بادشاہوں کا مقابلہ کر لیتے، مجبور تھے کہ برداشت کرتے، مجبور تھے کہ برداشت کرتے. تو ابھی میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت غیبت کے زمانے میں کہتے ہیں کہ حکومت ہونی نہیں چاہیے، میں نے کہا ناممکن. حکومت ہو جابروں کے ہاتھ میں ہو، اہل بیت ہمیشہ اپنی فکر سے لڑے اس بات پر. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت نہیں بنی دین کے احکام پر عمل کیسے ہوگا؟ دین کے احکام پر عمل ناممکن ہے. اور بالکل سادہ سی مثال خود ایران کی مثال ہے. کیا ایران میں انقلاب سے پہلے علماء نہیں تھے؟ تھے، پورا حوزہ آباد تھا. کیا دین اسلام میں عمل ہو رہا تھا؟ قطعاً نہیں ہو رہا تھا. برباد ترین ممالک میں سے ایک ملک ایران تھا، فوحش ترین ممالک میں سے ایک ملک ایران تھا، ہر چیز تباہ و برباد تھی. اور دنیا کے باقی ممالک اور ایران میں فرق یہی ہے کہ ایک دفعہ جب حکومت بنی دین کے نام پر تو سب کچھ تبدیل ہو گیا، اور جہاں حکومتیں نہیں بنی وہ ہمارے اپنے ملک کی حالت دیکھو، ایک دینی حکم کے اوپر عمل کروا کے دکھا دو. یہاں پہ جو حشر لگا ہوا ہے معاشرے کے اندر وہ اسی وجہ سے کہ یہاں پر حالت صورتحال اس قسم کی ہے. بس انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ وہ حکومت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے میں چاہتے تھے. اچھا، اس کو نافذ کیسے کیا؟ کیوں؟ جب شاہ کا زمانہ تھا تو آپ صفر پہ کھڑے تھے، آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. یہ کیسے ثابت ہوا کہ اب آپ جو نظام بنا رہے ہیں یہ شرعی نظام ہے؟ تو اس میں ایک مارکہ ہوا ہے اور وہ امام خمینی کی ذات تھی. واقعی ان کی ذات نے کارنامہ کیا. وہ کس طریقے سے؟ انہوں نے کسی سیٹ اپ کے بغیر اپنے آپ کو حاکم منوا لیا، بغیر کسی سیٹ اپ کے، بغیر کسی فوج کے، بغیر کسی اقتدار کے اپنے آپ کو حاکم منوا لیا. یہاں سے پہلی بنیاد رکھ دی گئی. اگر یہ نہ ہوتی شخصیت یہ نظام نہیں بننا تھا، یہ نظام بن ہی نہیں سکتا تھا. اب آسان ہے، اب نظام بنا ہوا ہے. اس وقت کا سوچیں جب کچھ نہیں تھا، لوگ کچھ بھی نہیں تھے، بادشاہ کے تابع دار تھے. ایک شخصیت بلند ہوئی، اس نے 15 سال 20 سال مصیبتیں اٹھائیں، لوگوں نے نے سمجھ لیا اس بندے کا حق ہے کہ اس کو حاکم ہونا چاہیے, لوگوں نے ان کو حاکم قبول کر لیا. اچھا ابھی نظام ولایت فقیہ بہت اچھی طرح لوگوں کے سامنے ووٹنگ میں بھی نہیں گیا تھا, لوگوں نے بغیر کسی ووٹنگ کے فرد کا انتخاب کیا کہ ہمیں یہ خمینی حاکم کے طور پہ چاہیے. ان کا انتخاب ہو گیا پبلک اوپینین کے تحت کہ بھائی یہ حاکم ہونے چاہیے. جب وہ حاکم ہو گئے انہوں نے وہاں سے وہ پبلکلی تو وہ حاکم ہو گئے, انقلاب آ گیا, ان کو حکومت مل گئی. اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا. پہلا کام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا. انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں ان آفیشلی حاکم مان لیا ہے, لیکن اب کام آفیشلی شروع کرتے ہیں. پہلی بار آپ کو اسلامی حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے. یعنی امام خمینی کیا کہہ رہے تھے, وہی کہ بھائی آپ نے اجمالی طور پر دین کے نام پہ مجھے حاکم بنا لیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نکلے کہ آپ دینی حکومت چاہتے ہیں. اب انہوں نے پہلا ریفرنڈم کیا, آپ کو حکومت اسلامی چاہیے یا نہیں چاہیے. 98% سے طے ہوا کہ حکومت اسلامی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پہلا قانون بن گیا کہ اس مملکت کو اسلامی حکومت چاہیے. اب وہاں سے کام ہونا شروع ہو گیا. اب حکومت اسلامی چاہیے تو کس آئین کے تحت چاہیے. انہوں نے کونسل بنائی, اس کونسل کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ آئین بنائیں گے. دیکھیے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا نظام بنایا, تو اس نظام کے اندر مختلف پیسز بن گئے. اب اس نظام کا تھوڑا سا خط و خال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو اس وقت ایران کے اندر نافذ ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو میں نے عرض کیا کہ پبلک اوپینین کے تحت حاکم منتخب ہوئے, انہوں نے حکومت اسلامی کے لیے ریفرنڈم کیا اور وہ خود حاکم اسلامی معین ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کونسل بنائی, اس کا نام رکھا شورہ نگہبان. شورہ نگہبان گارجین کونسل جس کو انگلش میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں. اچھا اس کونسل کا کام کیا تھا, اس کونسل کا کام یہ تھا قانون بنائے, قانون بنائے. اس کونسل کا کام یہ تھا کہ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے تو اس کو جج کرے, اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. بہت امپورٹنٹ کام تھا یہ. اس کے ذمے میں یہ لگا کہ یہ چیک کرے کہ پارلیمنٹ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہ بنا دے. ایک اور کام جو بعد میں اس کے ذمے آیا وہ یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کی کینڈیڈیسی یہ کونسل چیک کرے گی. مثلاً آپ کیا ایک آدمی کینڈیڈیٹ بننے والا ہے, آپ کیا اور ہمارے الیکشن میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں آپ اپنے پیپر کہاں جمع کرائیں گے, آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس پیپر جمع کرائیں گے. چیف الیکشن کمشنر یہ طے کرے گا کہ آپ کے اندر امیدوار بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. ایران میں یہ نظام شورہ نگہبان کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. شورہ نگہبان یہ طے کرتی ہے کہ اس امیدوار کے اندر امیدوار بننے کی طاقت ہے یا نہیں ہے اس شخص کے اندر. بس اس کے تین کام ہو گئے, یہ آئین بناتی ہے, یہ آئین کی شرعی حیثیت کو بھی چیک کرتی ہے, اگر پارلیمنٹ پاس کر دے کوئی قانون تو اس کے پاس جاتا ہے, یہ چیک کرتی ہے کہ یہ شرعی حیثیت میں صحیح ہے یا غلط ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ یہ کینڈیڈیسی چیک کرتی ہے. اب اس کے بعد دو بڑی پارلیمنٹس الیکشن کے ذریعے سے منتخب ہوئی, یہ الیکشن کے ذریعے منتخب نہیں ہوتی, اس کو ولی فقیہ بناتا. انہوں نے کینڈیڈیسی چیک کی, دو بڑے انتخابات کروائے, ایک پارلیمنٹ کے انتخابات کروائے, پبلک نے پارلیمنٹ کو ڈائریکٹلی انتخاب کیا. اچھا ایک اور بات عرض کرتا چلوں, کسی بھی نظام کے عوامی ہونے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے کتنے سیکشنز پبلک سے ڈائریکٹلی پبلک سے انتخاب ہوتے ہیں, اور کون کون سے سیکشنز ایسے ہیں جن کے انتخاب میں پبلک کی کوئی دخالت نہیں ہے, کوئی اور باڈی انتخاب کر رہی ہے. مثلا کیا آپ چیف جسٹس کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں. آپ صدر کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں. آپ وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ آپ صرف پارلیمنٹ کے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. معاملہ ختم. باقی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ وہی اپنے درمیان سب کچھ کرتے ہیں, آپ بیچ میں کچھ نہیں ہے. آپ صرف ایک پارلیمنٹ کا انتخاب کرتے ہیں. اب ایران میں آ جائیں گے, شورہ نگہبان وہ ٹاپ باڈی تھی, اس کے بعد نیچے اس نے پارلیمنٹ کا انتخاب کروانا ہے. پبلک کے سامنے کہا بھائی آپ پارلیمنٹ کا انتخاب کریں, آپ پارلیمنٹ کا انتخاب کریں. پریزیڈنٹ کا انتخاب کون کرے گا؟ پبلک کرے گی, پبلک ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کا انتخاب کرے گی. تیسرا, وہ باڈی جس نے ولی فقیہ کا انتخاب کرنا ہے اور ولی فقیہ پر نظارت رکھنی ہے, اس کو کہتے ہیں مجلس خبرگان, ایکسپرٹس کونسل. اس کا انتخاب بھی پبلک نہیں کرنا ہے, بس ایران میں پبلک تین اداروں کو چن رہی ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ کو جو تقریباً ہر جگہ ہوتا ہے، دوسرا ایکسپرٹس کی کونسل، 80 مجتہدین جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ولی فقیہ کا انتخاب کرتے ہیں اور ولی فقیہ میں نظارت رکھتے ہیں، ان کو بھی پبلک ڈائریکٹلی چنتی ہے، اور تیسرا پریزیڈنٹ، وہ پریزیڈنٹ کو بھی ڈائریکٹ چن رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس نظام کی خط و خال کیسے ہو گئے؟ اس طرح سے ہو گیا، ایکسپرٹس کونسل ہے، مجلس خبرگان، پبلک جاتی ہے اس میں انتخاب کرتی ہے، صرف مجتہدین جاتے ہیں، 80 مجتہدین جمع ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے یہ ولی فقیہ کے اوپر نظارت رکھیں کہ ولی فقیہ قانون کے اندر ہے یا نہیں ہے، شرائط اس کی پوری ہیں یا نہیں ہے، اگر کہیں ولی فقیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ نئے ولی فقیہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرا پارلیمنٹ، پبلک انتخاب کرتی ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے، وہ قانون جب پاس ہو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے مجلس شورائے نگہبان میں، شورائے نگہبان میں وہاں اس کا کام یہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آئین اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اگر اسلام کے مطابق نہ ہو تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ ہم قانون پاس نہیں کر سکتے چونکہ یہ اسلام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ وہ اگر دوبارہ پاس کرے، شورائے نگہبان میں جائے، شورائے نگہبان دوبارہ ریجیکٹ کرے، تیسری دفعہ ہو، اس کے لیے ایک اور کونسل بنی ہوئی ہے، اس کونسل کا نام ہے مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی سسٹم کی مصلحت کے بارے میں ججمنٹ دینے کی کونسل۔ اس کونسل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کے اندر مجلس شورائے نگہبان کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور باقی ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں جو یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس قانون کو پاس کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ بہر اس طرح سے یہ ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے اور اس نظام کے اندر مختلف چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ ولی فقیہ کا دائرہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ ہر چیز پر حاکم ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہاں پہ میں کرٹیکل کوشچن اٹھانے کی کوشش کروں گا، اس میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے؟ صحیح ہے، بس یہ بنیادی سوال ہے۔ پہلی بات، ولی فقیہ کا دائرہ عمل کتنا ہے؟ ہر چیز پر ہے۔ مثال کے طور پر آج پارلیمنٹ ہوئے، ولی فقیہ نے ججمنٹ دی کہ پارلیمنٹ کے انتخابات صحیح نہیں ہوئے، اس کو دوبارہ کروایا جائے، کر سکتا ہے۔ شورائے نگہبان کا انتخاب ہوا، شورائے نگہبان کے افراد کو خود ولی فقیہ نے انتخاب کر کے بھیجا، بعد میں اسے کہا نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے، بدل سکتا ہے۔ مجلس خبرگان کا انتخاب ہوا، مجتہدین منتخب ہوئے، 80 مجتہدین، ولی فقیہ نے کہا نہیں انتخابات صحیح نہیں ہوئے، بدل سکتا ہے۔ آج تک نہیں کیا ہے، آج تک نہیں کیا ہے، لیکن یہ سب کر سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر چیف جسٹس نے کوئی سزا دی، ولی فقیہ کا خیال ہے کہ یہ سزا صحیح نہیں ہوئی ہے، ارادے سے تبدیل کر سکتا ہے، چیف جسٹس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جو تم نے سزا دی ہے سزا تبدیل کر دو۔ یا مثال کے طور پر صدر نے کابینہ بنائی اپنی، ہمارے یہاں وزیر اعظم کابینہ بناتا ہے، وہاں صدر بناتا ہے، وہاں وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں ہے۔ صدر نے کابینہ بنائی، پارلیمنٹ میں کابینہ پاس کر دی، ولی فقیہ نے انتخاب کیا، نظر دی کہ یہ جو وزیر منتخب ہو کر آیا ہے یہ وزیر اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ولی فقیہ کے پاس ہر قسم کا اختیار۔ اچھا تھوڑا سا اور بات بیچ میں آ گئی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے یہاں اور ان کی کابینہ میں بھی ایک فرق ہے۔ ہمارے یہاں وزیر اعظم کابینہ بناتا ہے، پوری کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جاتی ہے، پوری پارلیمنٹ یا اس کابینہ کو یس کہے یا اس کابینہ کو نو کہے، ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ ایران میں ایسا نہیں ہوتا، کابینہ جاتی ہے پارلیمنٹ کے پاس، پارلیمنٹ ایک ایک وزیر کو یا یس کہے یا نو کہے، اور اگر آدھے وزیر فیل ہوئے تو پوری کابینہ فیل ہو جائے گی، پریزیڈنٹ کو نئی کابینہ بنانی پڑے گی، سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہوا کہ آدھے وزیر فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ نے پوری کابینہ فیل کر دی، اور اس میں ایک اور شرط ہے جس کو استیزا کہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ نے ووٹ دیا، آدھا ووٹ دے کر ایک منسٹر کو پارلیمنٹ میں کال کر لیا کہ بھائی تم آؤ جواب دے، تمہارے کام کیسے چلے، اس کو استیزا کہتے ہیں، یعنی طلب کرنا، وضاحت طلب کرنا اس سے۔ اگر آدھی کابینہ کو پارلیمنٹ بلا لے ایک ایک کر کے تو کابینہ ختم ہو جائے گی، کابینہ ختم ہو جائے گی، نئی کابینہ بنانی پڑ جائے گی۔ مثلا فرض کیجیے پریزیڈنٹ نے 20 وزیر بنائے، 11 وزرا کو پارلیمنٹ نے ایک ایک کر کے بلا لیا استیزا پر، اگر ایک ایک کر کے آدھی پارلیمنٹ آدھی کابینہ بلا لی تو پوری کابینہ کینسل ہو جائے گی، پوری حکومت برطرف ہو جائے گی۔ بس پارلیمنٹ کو بہت اختیارات حاصل ہیں، پارلیمنٹ کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں۔ عرض کرتا چلو، احمدی نژاد کی تمام تر پاپولرٹی کے باوجود ان کی آدھی کابینہ استیزا پر جانے والی تھی، آدھی کابینہ استیزا پر جانے والی تھی، یعنی وہ آخری وزیر جو اگر وہ بھی چلا جاتا تو معاملہ ختم ہو گیا تھا، में बारी आ गई थी, समझ लीजिए पार्लियामेंट में उनकी काबीना में टोटल 22 वजीर थे, तो 10 कॉल हो चुके थे, एक और कॉल हो जाता तो मामला खत्म था। इस्तीजा का मतलब ये था कि उसको बुलाया जाता है और पार्लियामेंट कहती है हमें वजीर नहीं चाहिए, तो इनका एक वजीर और रिजेक्ट होता तो सदर अहमदिनेजाद की पूरी पार्लियामेंट काबीना रिजेक्ट हो जाती उनकी। तमाम तर शोहरत के बावजूद, एक प्रेसिडेंट की तमाम तर शोहरत के बावजूद पार्लियामेंट के पास बहुत इख्तियार आता है उस निज़ाम के अंदर। बहरहाल मैं इससे निकलता हूँ, अब उस सवाल की तरफ जाते हैं कि क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है, इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद और मोहम्मद। पहले हम इससे पहले एक सवाल पूछते हैं, हम डिक्टेटरशिप का मतलब क्या लेते हैं, इससे डरते क्यों हैं? सही, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक आदमी सिर्फ डिक्टेट करता है, डिक्टेट कहता है लिखो दिस। अब आपने कहा नहीं यहां दिस नहीं आना चाहिए था, यहां दिस आना चाहिए था, कहता है मैंने कहा दिस दिस दिस। इसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। मामिया की अदालत में एक केस दायर हुआ, एक कूफी आया, उसने कहा भाई ये मेरी ऊँटनी है जो तुम्हारे शामी ने चोरी की है, और ये मेरी ऊँटनी मैं पहचानता हूँ। वो ऊँटनी को लाया गया कि साहब ये इसने चोरी की है, शामी ने चोरी की थी। तो माविया ने देखा, उसने देखा कि ऊँटनी है, कहने लगा ये तो ऊँट है। अब वो कूफी सर पीट रहा है, भाई तो ऊँटनी है, मालूम है कि ऊँटनी है। अब तुम कह रहे हो कि ये ऊँट है, हाकिम कह रहे हैं कि ऊँट है। कहने लगा कि देखो तुम, तुम्हारे सामने अभी 40 आदमी गवाही देंगे कि ये ऊँट है। उसने खड़े होकर कहा कोई गवाही देगा कि ये ऊँट है? 40 आदमी खड़े होकर कहा हम गवाही देते हैं कि ऊँट है। अरे वो देख रहे भाई ये क्या मुसीबत है, औरत को मर्द कह रहे हैं और 40 आदमी गवाही भी दे रहे हैं। जबकि सारा ड्रामा पूरा हो गया तो मामिया ने कहा कि देखो ऊँटनी तो तुम्हारी हो गई, जाओ ले जाओ, मुझे तुम्हारी ऊँटनी नहीं चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का नाम लिया, कहा उनसे कहना कि एक ऐसा आदमी तुमसे लड़ने आ रहा है जो ऊँटनी को ऊँट कहे तो 40 गवाहियां दे देते। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, लोगों की अकलें बंद हो जाए, जो ऊँटनी को ऊँट कहे तो पब्लिक कहे ऊँट है। यह है डिक्टेटरशिप, ये है दीवानगी, कि जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्यों रहा है, कोई हुक्म लॉजिक के तहत नहीं है, कोई हुक्म मंतिक के तहत नहीं है। मैं अर्ज करूं पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक निजाम में बहुत गंदी डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप की हद है यहां पर। पूरी डेमोक्रेसी है जाहिरी तौर पर, पार्लियामेंट है, काबीना है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इससे गंदी डिक्टेटरशिप कहीं नहीं मिल रही है। क्यों? हर वो काम होता है जो डिक्टेटरशिप में हो तो बहुत बुरा लगता है, सब यहां डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है। वो कैसे? हर वो चीज जो अकल में नहीं आ रही हो रही है और किसी में चू करने की हिम्मत नहीं है कि कह भाई ये क्या हो रहा है, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। अर्ज करूं आपकी खिदमत, डिक्टेटरशिप इसको कहते हैं। लीबिया में कर्नल कज़ाफी बेज़ाहिर बड़ी पॉपुलर शख्सियत है, बहुत डिक्टेटर आदमी, उसने अच्छा हर डिक्टेटर का निज़ाम ऐसा होता है कि वो अपने नीचे वालों को भी ऐसे ही बनाता है कि बस जो ये कह दे वही सही है। तो साहब उसका वाक्य लिखा है कि वो एक आदमी था, उसको ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया उसकी गाड़ी का, उसका गाड़ी का नंबर अदालत ने भेज दिया कि भाई इसकी गाड़ी का चालान हुआ है कि ये ऊँट को लेके जा रहा था अपनी गाड़ी में, ऊँट गाड़ी में लेके जा रहा था चालान होकर। ठीक है साहब, वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, मजिस्ट्रेट ने देखा भाई तुम्हारी गाड़ी का नंबर ये है और तुम इस गाड़ी के अंदर ऊँट लेके जा रहे थे, ट्रैफिक वार्डन ने हमें इत्तला दी कि तुम ऊँट लेके जा रहे थे, तुम्हारा चालान है। कहने लगा सर मैं तो ऊँट ले जा ही नहीं सकता। कहने लगा क्यों? कहने लगा ये फॉक्सी है, इसमें ऊँट कहाँ से आएगा। कहने लगा वार्डन ने इत्तला दी तो होगा चालान। ये डिक्टेटरशिप है, इसको कहते हैं पागलपन, कि जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं कर रही, अकल काम नहीं कर रही, एक आदमी दीवानों की तरह बैठा हुआ हुक्म किए चले जा रहा है। अच्छा ये तो मैंने दो मजे की मिसालें दी, एक दफा होता है दीवानों की तरह हुक्म नहीं कर रहा है, बहुत अकलमंदी से हुक्म कर रहा है सिर्फ अपने मफादात के लिए, पब्लिक जहन्नम में गई उसे क्या है? इसको कहते हैं असल डिक्टेटरशिप, कि हुक्म करता है, हुक्म वाकई अकलमंदी से हो रहे हैं लेकिन किसके मफादात में? अपने मफादात में। अब बताइए पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है या नहीं है? बदतरीन डिक्टेटरशिप है। क्यों? पूरी अकलमंदी के साथ इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, पूरी अकलमंदी के साथ अपने मफादात के हुसूल के लिए इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। रेंटल पावर प्लांट सिवाय डिक्टेटरशिप के किसी निजाम में काबिल कबूल नहीं है, रेंटल पावर प्लांट सिवाय डिक्टेटरशिप के किसी निजाम में काबिल कबूल नहीं है। जो बिजली 6 सेंट पर यूनिट मिल सकती हो वो 18 सेंट पर यूनिट खरीदने पर इसरार हो रहा है और पब्लिक क्यों नहीं कर रही, पब्लिक बोल नहीं रही। अच्छा, इसमें पब्लिक की कोई तकसीर नहीं है कि मसलन हम ये कहें पब्लिक क्यों नहीं बोल रही, पब्लिक का एतमाद खत्म हो गया है, वो किसी के पीछे नहीं चलना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं हम जिसके पीछे चले उसने हमें बेच दिया, बेच खाया और अपने मफादात को पूरा कर लिया, इसलिए पब्लिक का एतमाद खत्म हो गया है। अब इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक सूरत रह गई है, पब्लिक रोड पर आएगी, किसी के पीछे नहीं चलेगी, सिर्फ बलवा मचाएगी, केओस, परमानेंट केओस। इस मुल्क का मुस्तकबिल वहां पहुंचने वाला है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये इस डिक्टेटरशिप की वजह से तबाही की तरफ जा रहा है जिसमें सिर्फ मफादात पूरे किए चले जा रहे हैं। वरना दुनिया की किसी अकल के अंदर रेंटल पावर प्लांट काबिल तहमुल नहीं था, 18 सेंट बिजली खरीदोगे तो पब्लिक को कितनी दोगे, और ये मुआयदा किए बैठे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो रही थी वो सब के सब 2 साल के अंदर खत्म कर देंगे। तो क्या इस पब्लिक से तवक्को कर रहे हो कि आज जो बिजली 6 रुपए की थी, मसलन मैं यूनिट्स को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, कि जो आज 6 रुपए की खरीद रहे थे वो कल गवर्नमेंट 18 रुपए की खरीदेगी तो मुझे कितने में बेचेगी, 19 में तो बेचेगी ना, बहुत तीर मारा तो 18 में बेचेगी। क्यों? IMF से तय कर चुकी है कि हम इनको इलेक्ट्रिसिटी पे 1 पैसा इमदाद नहीं देंगे, सारी सब्सिडीज खत्म करने का एग्रीमेंट किया जा चुका है IMF के साथ। बजट से पहले इजाफा होना था, IMF को भेजा कि हम बजट के पहले पब्लिक के अंदर आउटबर्स क्रिएट नहीं करना चाहते, ज्यादा भी इजाफा नहीं कर रहे, बस बजट आने तो बजट के फौरन बाद इजाफा कर देंगे हम, ये होगा आप देख लीजिएगा जून के बाद होगा इसमें इजाफा। ये सब एक एक स्टेज पर डिक्टेटर लिखकर साइन करके कह चुके हैं, अब इनको अगर इजाफा नहीं करना होता तो IMF को भेजना होता है कि भाई हम जो कीमत में इजाफा करना था वो अभी नहीं कर रहे, तो इनको ये भी तशरीह करनी होती है कि जो आप इजाफा करके कमाने वाले थे पैसे वो आप कहाँ से लाओगे। तो इन्होंने IMF को लिखकर भेजा है कि भाई आप हमने अगर इजाफा करते तो 16 अरब रुपये कमाने थे, वो हमने गंदम में जो पैसे लगाए थे वो वहाँ से निकाल कर यहाँ डाल देंगे तो आपके जो पैसे थे वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, पब्लिक को अभी बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो किसकी कीमत बढ़ेगी? आटे की बढ़ेगी, चूंकि गंदम में 16 अरब रुपए इन्होंने सब्सिडी देनी थी वो नहीं देंगे। ये ड्रामा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं, बदतरीन डिक्टेटरशिप है। और वो जो ऊपर बैठे हैं वो रेंटल पावर प्लांट क्यों ले रहे हैं? अपने कमीशन की खातिर, सिर्फ अपने कमीशन की खातिर। सबको मालूम है कैसे ही हो रहा है, ईरान जो बिजली बेच रहा है उसको क्यों नहीं खरीद रहे, सबको मालूम है केस क्या है, वो 6 सेंट में बिजली बेच रहे हैं या 18 सेंट में रेंट पे खरीद रहे हैं। और मुसीबत क्या है, आपने रेंट पे 18 सेंट में खरीदी, सिस्टम आपका नहीं है, सिस्टम तो रेंट का है, 5 साल के बाद मामला खत्म हो गया, वो अपनी चीज लेके चला जाएगा। और मुसीबत उसको जो सिस्टम इस्तेमाल करेगा उसके अंदर जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो दुनिया की इनएफिशिएंट तरीन एनर्जी होगी, आपकी एनर्जी भी कमेगी इसके अंदर, आपका माहौल भी बर्बाद होगा इसके अंदर। तीसरा मसला, 5 साल में जितनी बिजली बेचनी है उसका 18% वो गवर्नमेंट पहले ही उनको पे कर देगी, यानी बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आपसे घर किराए पे लिया है और 5 साल का जो किराया है उसका 18% मैं इकट्ठा पहले ही पे करूंगा, क्या जुल्म। और मजे की बात, अफसोसनाक, यानी आदमी को समझ नहीं आता कि ताकत हो तो इन सबको सजा मौत दे देनी चाहिए कि तुम लोग क्या कौम कौम के साथ कर रहे हो। जो अभी जो हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं, हमारे अपने पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं, क्यों बंद पड़े हुए हैं? इनके अंदर पुर्जे नहीं है, ये पुर्जे खराब हो गए इसलिए बंद पड़े हुए हैं, सही है। और वो जो 18% हम रेंटल पावर प्लांट को देंगे वो इतना पैसा है कि उनसे ये सब चल सकते हैं, और ये सब चले तो कितने पे पैदा करेंगे? ये 5 सेंट पर यूनिट पैदा करेंगे, और हम 18% डाउन पेमेंट करेंगे, 18 सेंट पे खरीदेंगे और वो 18% बचाकर अपने पावर प्लांट चला लेते और 5 सेंट पे जनरेट कर लेते, हम ये नहीं करेंगे। ये कौन सी अकल है, किस खोपड़ी में आती है ये सब का सब डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई लीक रिपोर्ट नहीं कह रहा आपके सामने कि आप कहेंगे मसलन जैसे आपने कोई गवर्नमेंट का पेपर उड़ा लिया यहाँ से तब इनको नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है, पब्लिसाइज्ड है, पब्लिक के सामने दिया जा चुका है। अच्छा, पब्लिक क्यों रिएक्शन क्यों नहीं देती? पहली बात, किसको इतनी फुर्सत के पढ़े कि हमारे साथ हो क्या गया? दूसरा मसला, पढ़ भी लेगा तो बेचारा करेगा क्या, किसके पीछे चले, किसके पीछे जाके फरियाद खड़ी करे, क्यों रोड पर आए, अगर ये अंदर जाएगा तो कौन बाहर निकालेगा इसको। इसलिए अब लोगों के पास सिर्फ एक आदत रह गई है, जुल्म सहते रहेंगे जब देखेंगे कि मौत आ रही है तो रोड पे आ जाएंगे। अच्छा, जब ये मौत आने लगती है और ये रोड पे जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है थोड़ी देर के लिए रोटी डाल दो इनके सामने, कुछ कर लेते हैं। पंजाब में अचानक मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया, 12-12 घंटे लोड शेडिंग। मैं भी लाहौर में था 2 हफ्ते पहले, 12 घंटे लोड शेडिंग। अब आप एक घर के अंदर बैठे हैं जिसके एक एक कमरे में स्प्रेड लगा हुआ है और 12 घंटे लोड शेडिंग है। अब आप सोचेंगे ये पूरे घर का फायदा क्या है। अब पब्लिक रोड पर आई, जैसी पब्लिक रोड पर आई गवर्नमेंट ने ये नुमाइशी काम कर दिया, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस की एनर्जी कॉन्फ्रेंस, और उसके जरिए कहा कि बस अब लोड शेडिंग खत्म हो रही है और अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि कब क्या होने वाला है, क्या ये सब चीजें सही हो जाएंगी। अगले दिन अखबार में आया कि तमाम तर मेजर्स के बावजूद लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। तो फिर ये 3 दिन क्या किया, पब्लिक को बेवकूफ बनाया। चूंकि पब्लिक रोड पे आ गई थी तो उसको दिखाने के लिए कुछ करना था। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप। आपके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, ड्राइड अप हो रहे हैं बिल्कुल। मैं इतनी जहन में तफसीलात है, मैं सिवाय बोलने के इंसान कर नहीं क्या सकता। आप जब एक जनरेटर लगा रहे होते हैं पावर क्रिएट करने के लिए तो आप हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मसलन फर्ज कीजिए आपने 400 डिग्री तक कोई चीज़ गर्म की ताकि बिजली बनना शुरू हुई। अच्छा, ये जो 400 डिग्री पे गर्म हुआ और ये जो एनर्जी से बिजली बनी तो बाकी एनर्जी कहाँ गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके घर में जो गीजर लगे हैं ना, ये 20% एफिशिएंट है। 20% एफिशिएंट का मतलब क्या है, आप नीचे गैस जला रहे हैं, गैस नीचे चल रही है तो बाहर से हवा भी तो आ रही है, इसका गैस का शोला इधर उधर जाता है तो क्या फिर भी पानी गर्म होता है, नहीं गर्म होता। अच्छा, पानी तो गर्म हो गया लेकिन गैस का शोला तो सारी हरारत इधर उधर दे देता है। आप किसी गीजर के बराबर में खड़े हो जाइए, एटमॉस्फेयर सारा गर्म होता है। तो ये हरारत तो आपने पानी गर्म करने के लिए रखी थी, बाहर क्यों जा रही है, इसको हम कहते हैं इनएफिशिएंसी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 20%। 80% कहाँ जा रहा है, जाया हो रहा है। तो किसी में इतनी अकल नहीं है कि ऐसे गीजर लगाए जो 80% एफिशिएंट हो, मसलन 50% एफिशिएंट हो ताकि हमारी गैस तो बचे, नहीं किसी में। जब रेंटल पावर प्लांट में क्या होगा, अब देखिए ये तो गीजर की हद में था ना, तो आप कहेंगे भाई गैस तो हमारी है ना, हम बिजली पे कर रहे हैं, अब मजे अब उधर देंगे। 400 डिग्री पे आपने उबाला और आपने उबालने के बाद उससे बिजली बनाई। अच्छा, आपको जो बिजली बनने के बाद वो जो आपकी बाकी चिमनी में जो हरारत है, वो चिमनी की एग्जॉस्ट की हरारत 300 डिग्री है, वो कहाँ गई, वो आसमान में गई। गैस किसकी थी, आपकी थी, अभी वापस आएगी, खत्म। किसका पैसा जाया हुआ, आपका, ये कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद इतने ड्रामे हैं, इतने ड्रामे में आपको बता नहीं सकता। अभी भी गैस जनरेटर लग रहे हैं, किसकी किसी मिनिस्टर की सिफारिश के ऊपर गैस जनरेटर लग जाएंगे। मैं अभी क्या तफसीलात में चला गया, विलायत हवी के निज़ाम को लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। अब इस निज़ाम की खूबी देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़, 10 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, 5 मेगावाट डेफिसिट पर है। 10 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं, 5 मेगावाट डेफिसिट पर है, सही है। ईरान की आबादी हमसे आधी, 8 करोड़, कितनी जनरेट कर रहे हैं, 55,000 मेगावाट, 55,000 मेगावाट। आप कहेंगे भाई उनके पास तेल है ना, नहीं है ऐसा नहीं, उल्टी दास्तान। इस मुल्क का पता नहीं क्या होना है, इस क्या किस गारत को डाल दिया इन लोगों ने। ईरान के पास हमारे पानी के मुकाबले में 20% पानी है, हमारे पास उनसे 4 गुना ज्यादा है, 5 गुना, और वो 55,000 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं और हम 10,000 मेगावाट। ये फर्क है निजाम का, ये फर्क। और क्या कर सकता है, विलायत फकीह के निजाम की तरक्की के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फर्ज की नहीं है, फिक्र की पैरवी है। ولی فقی کی پیروی نہیں ہو رہی ہوتی، اصل میں فقہ کی پیروی ہو رہی ہوتی. ولی فقی بھی فقہ کا تابع ہوتا ہے، ولی فقی بھی فقہ کا تابع ہوتا ہے، اور اسی وقت تک ولی فقی ہوتا ہے جب تک وہ فقہ کا تابع ہوتا ہے. اور اگر وہ فقہ کی تبعیت سے باہر نکل جائے تو کیا ہوگا؟ جو 80 مجتہدین کا پینل بیٹھا ہے وہ اس کو ووٹ اور نو کانفیڈنس دے کے معاملے کو ختم کر دے گا. یہ فرق ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہیں پاور تو ہے اس کے پاس، یہ دیکھو اس کے پاس اور کیا کچھ ہے. ہاں پاور ایسی پاور ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن اس کے اندر تقویٰ کتنا دیکھا گیا ہے؟ پہلے سلیکشن سے پہلے تقویٰ کتنا دیکھا گیا ہے؟ اتنا دیکھا گیا ہے کہ قانون اساسی کے مطابق بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دنیا میں حریص نہ ہو، دنیا میں حریص نہ ہو. اگر اس کے ریکارڈ میں کہ دنیا میں حریص ہے، اصل اس دوڑ میں ہی نہیں آ سکتا. مجلس خبرگان کی دوڑ میں یعنی کینڈیڈیٹ ہی نہیں بن سکتا اگر یہ دنیا میں حریص پایا گیا، یعنی اس مجتہدین کی کونسل کا حصہ نہیں بن پائے گا اگر اس کے اندر اس قسم کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفات نہیں دیکھی گئی. اور میں نے عرض کیا حکم ہونا ایک چیز ہے، اپنے اندر کنٹرول ہونا وہ دوسری چیز ہے. اب ایک مزے کی بات بھی ہے، آپ کبھی پاکستان کا آئین نہیں پڑھیں گے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ آپ کو کوئی امید ہی نہیں کہ اس آئین نے کچھ دینا ہے. بھائی انسان پڑھتا اور عمل سوچتا اس کے بارے میں جس سے کچھ ملنے کی امید ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ملنا، اس لیے آپ نے آج تک آئین پڑھا ہی نہیں. اگر آپ پاکستان کا آئین پڑھیں اور اس میں پارلیمنٹیرینز کی شرائط پڑھیں، جو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے شرائط درکار ہیں وہ پڑھیں، تو میں یہ قرآن کریم ہے، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں تقریباً سکون سے ہاتھ بھی رکھ سکتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی انتخاب نہیں ہو سکتا، ان میں سے تو کوئی ایک بھی انتخاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس میں لکھا ہے دین اسلام پر عمل کرتا ہو. ان میں سے کوئی ہے؟ عجیب عجیب حالت ہے اس ملک کی، واقعا عجیب حالت ہے، اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ یہ وہاں جا کر قرآن پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا. اس خاطر اس ملک کی تباہ شدہ حالت کو اور تباہ ہونا پڑے گا کہ مسلسل قرآن کی بھی بے احترامی ہو رہی ہے، مسلسل قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ اس کے نام پر ہر 4 سال کے بعد 250-300 لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کھلے مجمع عام میں، اور لوگ سوک دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی قرآن کے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ یہ شرائط پوری رکھتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ خود اس کے اندر بھی نہیں ہوں گی تو وہ کیوں کہے؟ کس کے اندر ہوں کہ وہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ڈرامہ؟ صحیح، تو ڈکٹیٹرشپ کیوں بری ہے؟ اس لیے بری ہے کہ اس کے اندر نفس پرستی ہوتی ہے، اس کے اندر ملک کے وسائل تباہ ہو جاتے ہیں، اس میں لوگوں کی مصلحتیں پوری نہیں ہوتی. اس لیے ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح، ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو حکم دینے والا ہو اس کے اندر ساری شرائط ہونی چاہیے، اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اس کے اندر نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو دنیا پہ حریص نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہونے چاہیے. نہیں، یہ بات صحیح ہے، اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے لیکن تمام تر شرائط کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کے اوپر ایک نظارت بھی ہونی چاہیے لیکن اختیارات سے محروم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر اس کو اختیارات سے محروم نہیں کر دیا، نیچے لوگ غلط کریں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. جیسا کہ اس مملکت کے اندر باہمی اتفاق کے ساتھ یہی کام انجام پا رہا ہے، پورے عدل و انصاف کے ساتھ ظلم کی ایک ایک دیوار کو اور اونچا کیے چلے جا رہے ہیں، پورے عدل و انصاف کے ساتھ. تو یہ سب کچھ یہاں پہ انجام پا رہا ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت آرائز پیش نہیں کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. لب لباب جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ نظام ولایت فقیہ چند پیش فرائض کے ساتھ انجام پاتا ہے، وہ یہ کہ معاشرے کو حکومت کی ضرورت ہے، مسلمان معاشرے کو مسلمان حکومت کی ضرورت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں حکومت کا انکار نہیں کیا، اگر نہ ہو تو کوئی فرض ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے وہ تمام احکامات کیسے عمل میں لائے جائیں گے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے. اس کے بعد یہ حکومت کیسے تشکیل پائی، میں نے عرض کیا کہ معروف مینی کے ذریعے سے تشکیل پائی. وہ پہلے ایک حاکم منتخب ہوئے اور یہ وہ شرعی ذمہ داری تھی جو انہوں نے انجام دی. اس کے بعد انہوں نے مختلف سسٹمز کی بنیاد رکھی جس میں لوگوں کے ریفرنڈم شامل ہیں. کچھ اس حکومتی نظام کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا گیا. اس حکومتی نظام کی ایک خاص بات یہ کہ اس میں عوام کا انتخاب بہت زیادہ ہے، بہت سارے مسائل کے اندر عوام براہ راست دخالت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، عوامی دخالت کی ان کا ایک شورائی نظام بھی ہے جس کے تحت وہ اپنے عوام کو بہت زیادہ دخالت دے رہے ہوتے ہیں، اور رئیس احمد نژاد کے زمانے میں وہ نظام جو ہے وہ جاری و ساری ہوا۔ بہرحال کچھ حکومت پاکستان کے بارے میں بھی میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پر جو ظلم ہے وہ کس طریقے سے کم از کم پاور کے ایشو کے اندر انجام پایا ہے۔ بہرحال اب تو خدا سے دعا ہی نہیں، خدا سے دعا کرتے وقت ایک الجھن جو آتی ہے وہ یہ کہ خدا ہم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس دعا کے پیچھے تم نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، سب کچھ میری فرشتوں نے کرنا ہے، یعنی تمہارے کھانے پینے کا بندوبست بھی سب کچھ میں کروں اور تم کچھ نہیں کرنا، تم نہیں ہلنا، تو کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تو کہیں نہ کہیں بولنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے
آپ کے اذہان عالیہ میں آج کے ٹاپک نظام ولایت فقیہ کے حوالے سے اگر کچھ سوالات ہیں تو برادران آپ کے درمیان پرچیاں اور پین لے کے آ رہے ہیں، آپ سوالات دے سکتے ہیں، لیکن سوالات دیتے ہوئے مومن کرام میں خیال رکھیے گا کہ صرف اور صرف آج کے ٹاپک نظام ولایت فقیہ سے متعلق سوالات کو جوابات کے لیے شامل کیا جائے گا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند سلام آؤ
لکھا ہے کہ پہلا سوال، پاکستان میں لوگ نظام ولایت فقیہ کو کس طرح فالو کریں؟ اس کے کئی راستے سوچے جا سکتے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ کم از کم کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ فالو کیا جائے ولی فقیہ اس وقت کیا چاہتے ہیں، ولایت فقیہ کا نظام کیا چاہتا ہے، ولی فقیہ کی تقاریب کو فالو کیا جا سکتا ہے، ولایت فقیہ کے ولی فقیہ کے مختلف احکامات کو اوپر غور کیا جا سکتا ہے، کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے انہوں نے فلسطین کے بارے میں کوئی بیان صادر کیا، اس بیان میں کیا چاہتے ہیں، عالمی سطح میں کیا چاہتے ہیں، ظاہر ولایت فقیہ کا جو نظام بنا ہوا ہے یہ ایران کے اندر بنا ہوا ہے، کچھ ایسے احکامات ہیں جو وہ ایران کے بارے میں صادر کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں بنتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ عمومی طور پر معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے جاری کر رہے ہوتے ہیں، مثلا فرض کریں فلسطین کے بارے میں، لبنان کے بارے میں، دنیا کے عدل کے بارے میں، ظالموں کے خلاف مقابلے کے بارے میں، ان سب کو ہمیں فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس سب کے بارے میں جانتے ہوں کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال کے لیے انہوں نے کیا عنوان رکھا ہے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے لیے رکھا ہے، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو کیسے ترجمہ کروں، انہوں نے کہا کام زیادہ کرو ہمت زیادہ دکھاؤ، انہوں نے اس سال کا جو سلوگن رکھا ہے وہ یہ سلوگن رکھا ہے، ہمت مضاف کار مضاف، زیادہ ہمت دکھاؤ زیادہ کام کرو۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سلوگن دے دیتے ہیں تو تمام حکومتی ادارے اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں اگر اس سلوگن کے اوپر عمل کرنا ہے تو اس سلوگن پہ عمل کیسے ہوگا، چاہتے ہیں زیادہ کام ہو آپ ہمت دکھائیں، ہمت دکھائیں کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے پوٹینشیل کو دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو کم مت سمجھیں، خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہیں، اس کام اور طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کے اندر مزید انرجی کریٹ کریں، مزید کام کرنے کو جائیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں آپ نے معاشرے کے لیے ایک کام کیا جس کو 10 کے اسکیل پہ 3 تک لایا جا سکتا ہے، 5 کریں گے اس طریقے سے، کیوں، ولی فقیہ نے کہا کام زیادہ کرو، ہمت زیادہ دکھاؤ اپنی، تو بڑے کام کی ہمت لے کر کام کے اندر آپ میدان میں داخل ہوں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے داخل ہو، نہیں، کیلکولیٹڈ آئے اور اچھے طریقے سے داخل ہو۔ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے ہمارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے، آمریت حمزہ سے مد سے باقی، اس میں یہ بہت کریٹیکل کوشچن ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ پاکستان کے عوام ہیں نا، یہ بہت معذرت کے ساتھ میری اوپینین یہ نہیں ہے، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، ویسا وہ کہتے ہیں یہ عوام جوتوں کے عادی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی ان کے دماغ میں جمہوریت آئے ان کو ڈنڈا ہی چاہیے، صحیح، تو کوئی ایک آتی ہے ڈنڈا لے کر سر پہ کھڑا ہو جائے اور خوب ڈنڈے برسائے، خوب ڈنڈے برسائے، ان کو سیدھا کرے اور سیدھا کر کر کے ان کو سکھائے کہ جمہوریت کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سوال کے جواب میں پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، اس سوال کرنے والے کے دماغ میں بھی جدید نظاموں میں سے یہی ہے، جمہوریت یا آمریت، ٹھیک ہے، وہی جو ہم لوگوں کے ذہن کے اندر محدودیت ہے نا، کہ ہم جب بھی سوچتے ہیں پہلے سے بنے ہوئے سسٹمز کے اندر رہ کے سوچ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یا جمہوریت ہے یا آمریت ہے، اچھا خود جمہوریت اور آمریت کی تشریح بھی ہے ہمارے پاس. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی. اور آمریت کا مطلب کیا ہے؟ پرویز مشرف اور ضیاء الحق. صحیح. اچھا دینی جماعت کا مطلب کیا ہے؟ لمبی لمبی داڑیاں. ٹھیک ہے. اب کوئی پوچھے بھائی کیا چاہتے ہو، جمہوریت آمریت یا دینی سیاست؟ تو کہتے ہیں اگر آمریت کہہ دیا تو ضیاء الحق آ جائے گا، اگر جمہوریت کہہ دیا تو پی 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 اور مسلم لیگ، اور اگر دینی جماعت کہہ دی تو وہ لو جناب طالبان آ گئے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہے تم لوگ یہ کر لو، میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، میں اس کام میں پڑھتا ہی نہیں. اچھا یہ آپشن کیوں نہیں ہے کہ بھائی ایک اسلام بھی ہے، ایک اسلام بھی ہے؟ کیوں؟ اسلام کے نام پہ ہمیں وہ جماعتیں ملی ہیں، اس لیے ہم اسلام سے بھی ڈر گئے کہ بھائی کہیں اسلام کا نام لیا تو وہ لوگ آ جائیں گے پھر. نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. یہ لمبا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اصلی اسلام تک لوگوں کو پہنچانا ہوگا، اور ان لوگوں کے ذریعے سے یہاں پر اصلی اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. لیکن لمبا عمل ہے، اس لمبے عمل میں جائے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے، اور جس وقت ہی کوئی حل نہیں ہو پائے گا. بس میں ابھی آپ کے سامنے تجویز کروں گا نہیں، آمریت ہونی چاہیے. پرویز مشرف کے دور میں بھارت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس لیے ایسا دور زیادہ بہتر ہے. کوئی ممکن ہے کہ بھائی یہ آمریت تھی جو بعد میں اس قسم کی جمہوریت لے کر آتی ہے، چونکہ آمریت کے نتیجے میں جمہوری ادارے ختم ہو جاتے ہیں، تو جمہوریت ہونی چاہیے. اب کوئی ہاں جمہوریت ہونی چاہیے تو یہ جو 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے حل کوئی حل نہیں ہے، جز وقتی حل نہیں ہے اس ملک کے لیے، کل وقتی حل ہے. لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. ایک بات اور عرض کرتا چاہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے ذاتی طور پر، پاکستانی عوام پورے عوام نہیں ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے پاکستانی عوام پورے عوام نہیں ہے، ان کے ساتھ دھوکہ دہی بہت ہوئی ہے، بہت دھوکہ دہی ہوئی ان کے ساتھ، اتنی زیادہ دھوکہ دہی کے بعد اب یہ عوام بیزار آ گئی ہے، اب یہ عوام بیزار، لہٰذا اس کو کوئی غرض نہیں رہی، بہت چھوٹی سطح پہ جا کے سوچنے لگی ہے. ہاں انہوں نے بہت کریٹیکل ایک کوشچن کیا ہے، یہ کہ انہوں نے کہا ہے ولی فقیہ کے جو نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں وہ کس لحاظ سے کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں نمائندے ولی فقیہ کتنے ہیں؟ بعض کے مطابق دو ہیں اور دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں انہوں نے. بھائی اس کا بہت آسان راستہ یہ ہے کہ جو ولی فقیہ کے نمائندے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھو کہ بھائی آپ کتنے نمائندے ہیں، کون ہیں، کس طریقے سے انتخاب کیے جاتے ہیں. میرے ذہن میں تو قطعاً نہیں آ سکے گا کہ ولی فقیہ اپنے نمائندے کا انتخاب کن اصولوں کے تحت کرتے ہیں، یا مثلاً میں یہ ججمنٹ کروں کہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، کہ میری نہ میری صلاحیت میں ہے اور نہ میری میرے خمش یہ حسن مناسب ہے کہ میں ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کروں. تو بہترین راستہ یہ ہے کہ خود جو شخص نمائندے ہیں ان سے جا کے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی یہاں نمائندے کتنے ہیں اور آپ کس طریقے سے انتخاب کرو. لکھا ہے کیا ولایت فقیہ کی حدود میں آیت اللہ خامنہ‌ای اور آیت آغا سیستانی میں کچھ اختلاف ہے؟ اگر ہاں تو وضاحت کریں. ممکن ہے فقہی لحاظ سے دونوں کے اقوال کے اندر اختلاف ہو، ممکن ہے. پہلی بات، اگر ہے اس میں کیا برائی ہے؟ اگر فقہی لحاظ سے دو فقہا کی آرا میں اختلاف ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ہے کہ ایک مانتا ہے دوسرا مانتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں. آیت اللہ سیستانی کی اگر کوئی کتب کا جائزہ لے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر کسی اکیڈیمک جگہ پر یہ کام کیا جائے، پاکستان میں بھی یہ کام ہونا چاہیے، کوئی ایک اچھی جگہ انتخاب کی جائے، چند پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا جائے اور اس کے اندر رہتے ہوئے پڑھے لکھوں سے میرا مطلب ہے جو دینی تعلیم کے ماہر ہوں. مثلا میں اگر آپ کی خدمت میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی کسی کتاب کے عربی کتاب کو نکال کر اس کے ان کی فقہی آراء کو بیان کر بھی دوں تو آپ کو شاید ایک گھنٹے کی گفتگو میں چند منٹ کی چیز جو ہے وہ قابل فہم سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ کام اکیڈیمک لیول پر ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اجتہادی آراء ہیں ان کو جمع کیا جائے اور وہ پیش کیا جائے. تو میں آپ کو ایک سم بتاتا چلوں، نتیجہ بتاتا چلوں، شاید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ولی فقیہ کی حدود اربعہ کے بارے میں جو آرا ہیں وہ خود اس وقت خامنہ‌ای کی آرا سے کم نہیں ہیں، انتہائی وسعت ہے ان کے ولی فقیہ کے اندر. آغا سیستانی کی ولایت فقیہ میں حدود میں بہت زیادہ وسعت ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم ایسا اختلاف کس جگہ پر قرار پائے گا اگر کوئی اختلاف قرار پائے، لیکن بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. آپ اور میں اس کو صرف میں کہہ سکتا ہوں ابھی، لیکن یہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہے، اس کو اس سطح پر انجام دیا جا سکتا ہے کہ مجتہد کی آرام سے نکال نکال کر اس کو بیان کیا جائے. ان کی مختلف کتب میں اس کی تشریح انتہائی زیادہ موجود ہے، زیادہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. دیکھا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی امید ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے نظام ولایت فقیہ نصیب ہو؟ جس قوم کی ساری امید یہ ہو کہ بجلی نہ جائے، شاید اس کے نصیب میں یہ نہیں ہوگا کہ ولایت فقیہ کا نظام آ جائے. ہمت چاہیے، جرأت چاہیے، منصوبہ بندی چاہیے، سب ہو سکتا ہے. میں نے مذاق میں کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی کرنے والے لوگ ہوں، کرنے والے لوگ اس کے اوپر ہمت دکھائے، اپنے آپ کو جمع کر کے لمبی مدت کے کسی پروگرام کے اندر داخل ہو. ہماری اور آپ کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، ہم لوگ بدلنے کے لیے بہت جلدی جمع ہوتے ہیں، لمبی مدت کے کام کے لیے جمع نہیں ہوتے. میں آج آپ سے کہوں گا کہ مثلا میں نے روڈ پہ جا کر یہ کام کرنا ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگ آ جائیں، لیکن میں آپ سے کہوں میں ایک کام کروں گا اس میں ہر مہینے 15 گھنٹے وقت دینا ہوگا، 3 سال تک کسی کو پتا نہیں چلے گا ہم نے کیا کام کیا. اب شاید ہی کوئی آئے گا، کیوں؟ نہ اس میں کہیں کوئی خبر، نہ کوئی بات، نہ جیت، 3 سال تک کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا، کوئی بھی نہیں آتا، بس اس کے اوپر کوئی تیار نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے کہیں شرط رکھ دی کہ جو آئے وہ ماسٹرز ہوں اور 3 سال تک مثال کے طور پر اپنا وقت لگائیں گے، ایک ڈسکشن کریں گے ہم علمی طور پر کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، معلوم ہے 3-4 سیٹنگ کے بعد سب ختم ہو جائے گا، سب لوگ بھاگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کام ایسے انجام نہیں پاتے، پہلے آپ کو سالوں اس کے اوپر جدوجہد کرنی پڑے گی کہ یہ بنتا کیسے ہے. آپ کو دنیا کے مختلف ماڈلز کا جائزہ لینا پڑے گا، آپ کے پاس اس وقت دنیا کے اندر کامیاب تنظیمیں بہت ہیں، ایک دفعہ آپ کو سب کا جائزہ لینا پڑے گا کہ یہ سب کامیاب کیسے ہوئی ہیں. بس آپ کے سامنے حزب اللہ تنظیم ہے، وہ ایک کامیابی کی طرف گئی اور ایک ایسے نظام کے تحت گئی ہے جو بہت ہی ورسٹائل تھا. مثلا لبنان کے نظام کے اندر رہتے ہوئے کامیاب ہونا آسان کام نہیں تھا، وہاں اہل سنت، غیر مسلم، عیسائی، یہودی سب موجود تھے، ان کے اندر رہتے ہوئے کامیابی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، یہ کوئی آسان کام نہیں. اسی طرح آپ کے سامنے حماس کا معاملہ ہے، اسی طرح عراق کا معاملہ ہے، اسی طرح میں اور آپ بھی. تو ہمیں کئی ماڈلز کو دیکھنے کے بعد اپنے لیے ماڈل کا سلیکشن کرنا ہوگا، پھر اس ماڈل کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ بھائی یہ جو ماڈل ہے اس میں سے 90 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، صرف 10 ہمارے پاس ہیں، اس 10 کی بنیاد پر وہ 90 کیسے بنیں گی، آپ کو اس کے لیے بہت لمبی اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑے گی. اور اس اسٹریٹجک پلاننگ کے بعد آپ مثال کے طور پر 25-30 سال کے بعد اس مرحلے میں داخل ہوں. کوئی ممکن ہے کہ یہ پلاننگ کب سامنے آئے گی، ایک تو پلاننگ سامنے آنی بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کم از کم جو ہونا ہے، قطعاً ہونا ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. مثلاً طے شدہ بات ہے آپ کا تعلیمی نظام اچھا ہونا چاہیے، آپ کے پاس اپنا تعلیمی نظام ہونا چاہیے، پری نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے. اسٹریٹجک پلان بنا یا نہیں بنا، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کرو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اور ان لوگوں کی آپ تربیت نہیں کر پائیں گے جو پورے پورے دن ڈش اینٹینا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے. تو کم سے کم ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ کو معاشرے سے اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اسٹریٹجک پلان بنا یا نہیں بنا، یہ تو کرو کم از کم. تو جو بات عقل میں آتی ہے اس کے لیے پلاننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ تو کم از کم کرنا پڑے گا، وہ تو کرو پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پلاننگ کی طرف بھی جائیں گے. میں نے کہا کیا نظام ولایت فقیہ پاکستان میں نافذ العمل ہے؟ میں نے عرض کیا اگر آج کا وقت دیکھیں گے تو نہیں ہے، لیکن تیاری کریں گے تو ہوگا. اہل سنت کے لیے بھی یہی نظام قابل قبول ہوگا، کیوں؟ جب یہ ثابت ہو کہ یہ کرپشن فری ہے، اس کے اندر کرپشن لیسٹ پر ہے، اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہیں ہے، اس کے اندر کسی کے مثال کے طور پر اس کی مذہبی عقائد کے اوپر بندش نہیں ہے، اگر ان کے سامنے بھی ثابت ہو ان کے لیے بھی قابل قبول ہوگا. کیوں لبنان کی عوام کے لیے حزب اللہ قابل قبول ہو گئی؟ حزب اللہ شیعہ ہیں، صاف کہتے ہیں رہبر مسلمین کے ماننے والے ہیں، ہم والے ولی فقیہ کے معتقد ہیں، صاف باتیں سب کرتے ہیں، اس کے باوجود لبنان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. کیوں؟ ایفیشنسی، آؤٹ پٹ، پروڈکٹیوٹی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس وقت دنیا ہر نظام ماننے کو تیار ہو جائے گی اگر پروڈکٹیوٹی ثابت ہو جائے. آپ مثال کے طور پر ہم خود جو چھوٹے موٹے تجربے کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، مثلاً لوگ آپ نے ایک اسکول کھولا، وہ اسکول کیوں چل رہا ہے؟ پروڈکٹیوٹی دے رہا ہے، پروڈکٹیوٹی دے. آپ پروڈکٹیوٹی دکھا دیں، کام دکھا دیں، چل جائیں گے. آپ کام نہ دکھائیں، صرف نعرے لگائیں، نہیں چلے گا. چاہے آپ نعرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں آپ نہیں چلے گا. پروڈکٹیوٹی چاہیے. ایک تنظیم بنائیں کام کر کے دکھائیں, ایک ادارہ بنائیں کام کر کے دکھائیں. آپ کا کام بولے گا لوگوں کے دلوں پر اعتماد دیا جائے گا, چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ. کام کے ذریعے سے ہوتی ہے چیزیں. کام نہیں کریں گے بیکار, کچھ نہیں ہوگا, صرف کہنے سے نہیں ہوگا. دو انہوں نے بہت کریٹیکل کوشچن کیے ہیں اور یہ دونوں کوشچن وہ ہیں کہ جو ذہن میں آ سکتے ہیں. مجھے کہ ان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا نظام کیا ایران سے باہر بھی نافذ العمل ہے؟ پہلا مطلب, یعنی اگر وہ وہاں پہ حکم دیتے ہیں دوسروں کے اوپر بھی قابل اجرا ہے, واجب الاجرا ہے. دوسرا ان کا مسئلہ تھا کہ مجلس خبرگان میں دوسرے ممالک سے لوگ کیوں نہیں چنے جاتے, یعنی لکھا چنے جاتے ہیں یا نہیں, اور یہ نہیں تو کیوں نہیں, یعنی ان کو پہلے سے پتا ہے کہ دائرے نہیں چنے جاتے. بہت سادہ سی بات ہے, اس وقت ہم اور آپ استکباری نظام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں بالکل. یعنی بہت آسانی سے سوچئے, مثال کے طور پر آیت اللہ بہاؤدین نے تشریف فرمائے, کیا پاکستان کی شو کے امور میں کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ میڈیا کو کوئی انٹرویو دے سکتے ہیں؟ اصل دینے کی بھی کوشش کریں گے پاکستان کی حکومت کھڑی ہو جائے گی, آپ کون ہوتے ہیں ہمارے امور میں دخالت دینے والے؟ آپ کہیں گے کہ آپ ولی فقیہ کے نمائندے پاکستان کے لیے, آپ ڈپلومیٹک چینل سے آگے کیوں بڑھے؟ آپ پبلک اپیئرنس آپ نے کیوں کی؟ کیوں آپ کا پاسپورٹ ایرانی ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اس وقت آپ کسی بھی پاکستانی کو لے جائیے, مثال کے طور پر مجلس خبرگان کے اجلاس میں آپ بٹھا دیجیے, پھر واپس آئے حکومت اس کو پوچھ لیں گے گئی اندر کیسے گئے کمپنی میرا بھی جاسوس. ایک کریٹیکل پرابلم ہے آپ کے سامنے, ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے, آپ اس باؤنڈری کے اندر محسوس ہیں. انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہیں, انہوں نے باؤنڈریز بنائی اسی لیے تاکہ اسلامی امت کو توڑ 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 کے اس کا حشر کر دیں. اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں, اب آپ آہستہ آہستہ ہی کوئی کام کر سکیں گے. اگر آپ نے ایک دن میں مثال کے طور پر ایران اعلان کرے آج سے ہم باؤنڈریز ختم کر رہے ہیں, تو دنیا ویسے کر دے, دنیا اس کو چھوڑ دے گی کیا؟ آپ کو اور ہمیں اتنی عقل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ اپنے کام کو انجام دے سکے, ایسا ایران بھی نہیں بچے گا. آج اگر ایران باؤنڈری کھول دے کیا ہوگا؟ پوری دنیا سے کئی کروڑ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے کہ ہم بھی بسنے کو تیار ہیں. جس ملک کے اندر 55,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے اور وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہاں کون بسنے کو تیار نہیں ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے آگے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ ہاں یار ٹھیک ہے ایرانی صحیح ہے, وہاں کوئی مصیبت نہیں ہے, یہاں تو آٹھ روز دی جا رہی ہے, پھر ایران کا کیا حشر ہونا ہے؟ معلوم ہے کہ ختم ہو جانا. تو ہر کام کو ایک عقل کے ساتھ انجام دینا ہوگا. اگر کچھ علماء کو باہر کے علماء کو اپنے کونسل کے اندر رکھ لیں تو معلوم ہو ان علماء کے ساتھ کیا حشر ہونا ہے, پھر ان کو بچنا ہے نہیں بچنا سب کو معلوم. ایک تو ایک مسا ہوتا ہے کہ آدمی اردو لکھے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی انگلش لکھے, ایک دفعہ رومن لکھنا شروع کر دے, تو یہ دگنا عذاب ہے, دگنا عذاب. بھائی اللہ کا واسطہ کم, یہ ای میل تو نہیں ہے جس پہ رومن لکھنے کی مصیبت پڑی ہے, یہ ڈائریکٹ پیپر ہے اس کا تو اردو لکھو ختم کرو. وہ ای میل پڑھنا بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے جو رومن میں لکھی ہوئی, کہ آدمی سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے اس کے ساتھ. اسی طرح ایس ایم ایس بھی, ایک ایس ایم ایس بھی ایسی چلتے ہیں نا جن میں رومن لکھی ہوئی ہوتی ہے, وہ اس کا بھی ایک عجیب حشر ہوتا ہے. لکھا ہے ولی فقیہ تہران اور دیگر شہروں میں بڑھتی ہوئی بے پردگی پر کس مسئلہ کے تحت خاموش یا کم از کم سختی سے پیش کیوں نہیں آتے؟ ہاں یہ تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ میں اپنے ذہن سے طے کروں کہ وہ کس مسئلہ کے تحت خاموش ہیں یا سختی سے پیش نہیں آتے. یعنی انہوں نے خود سمجھا کہ خاموش تو نہیں ہوں گے ابھی نا, سختی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بہت زیادہ وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, نہیں معلوم یہ ان کے ذہن میں یقیناً کچھ اور ہوگا. جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ سختی کر کے صرف ایک کام کرتے ہیں, سامنے سے ہٹا دیتے ہیں, پردے کے پیچھے چلا دیتے ہیں. مثلا بہت چھوٹی سی ایک بات, آپ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز پر صرف پابندی لگا دیجئے, حکومتی سطح پر اس چیز کی امپورٹ پر پابندی ہے, آگے کیا ہوگا؟ وہ چیز پاکستان میں نہیں ملے گی. ہاں ملے گی, مہنگی ملے گی. کیوں؟ پہلے آفیشل آ رہی تھی, پھر اسمگلنگ سے آئی, صرف یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو پاکستان میں جب کسی کو کسی بزنس سے کمانا ہوتا ہے تو وہ حکومت سے اس پہ پابندی لگوا دیتا ہے کہ حکومت پابندی لگائے, اب میں اسمگلنگ کروں گا اور خوب کماؤں گا اس کے اوپر. یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے سختی سے کون کون سے کام ہو سکتے ہیں, کون کون سے نہیں ہو سکتے. ہاں یہ سختی کی جا سکتی ہے کہ کوئی عورت بالکل ہی معاشرے کو تباہ کرنے کو اتر آئے, اس پہ سختی کی جا سکتی ہے. اس کے گھر پہ بھی پیرا کیا جا سکتا ہے, اس کو اٹھوایا جا سکتا ہے, اس کو کوڑے بھی لگوائے جا سکتے ہیں, جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. اب آپ نے یہ سختی کرنی ہے کہ کوئی لڑکی اپنے स्काफ को इतना ऊपर ना करें कि उसमें से बाल नजर आ जाए, ये सख्ती हो सकती है। 1 करोड़ के एक शहर पे आपने सख्ती करनी है कि कोई लड़की स्काफ को इतना ना खोले कि उसमें से बाल नजर आ जाए, ये हो सकती है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। क्यों? जितनी तादाद औरतों की उतने सिपाही भी खड़ा करोगे तब भी नहीं होगी, क्योंकि वो भी उसके सर से उतार रहे होंगे। अच्छी मुसीबत हो जाएगी। माशरे के अंदर ग्राउंड रियलिटीज होती है, उन ग्राउंड रियलिटीज पे काम करना होता है। मुझे याद है एक दफा एक कोड़ा मारा था ईरान में, वहां पे एक खातून खड़ी हुई, उनके सामने मिनिस्टर ऑफ कल्चर था मेरे ख्याल में, उसने कहा कि मुझे शाह के जमाने में स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने हिजाब किया हुआ था। अब इस्लामी हुकूमत बन गई है कि हम ये नहीं कर सकते कि जिन बच्चों ने हिजाब नहीं किया उनको स्कूल से निकाल दें। उसने कहा बिल्कुल किया जा सकता है, सिर्फ एक मुश्किल के साथ, फिर वो माशरे में बेहिजाब नहीं होंगी, फिर वो कुछ और कर रही होंगी। अभी तो है कि हम उनसे कहते हैं ठीक है तुमने कम हिजाब किया ना, स्कूल में रहो ताकि हम तुम्हें इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर स्कूल से निकाल देंगे फिर ये बाहर जानवर बनेगी, फिर मामला ये नहीं होगा कि ये बाल दिखा रही है, कुछ और हो जाएगा, फिर उसको कैसे निपटेंगे। हमेशा आपको ग्राउंड वैल्यूज पे सोचना होता है, आप कैसे इस काम को अंजाम देंगे। मसलन हम एक और काम करते हैं, चलिए आप तो उस हुकूमती सजा में कहते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे दर्स में सिर्फ वो जवान आएगा जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी। जितने बगैर दाढ़ी वाले सबको पाबंदी, वहां एक आदमी खड़ा कर देते, कहते भाई जो बगैर दाढ़ी का सबको बाहर निकालो। कर सकते हैं, करेंगे तो क्या होगा भाई, किसी के सीखने का अगर इम्कान था भी तो तुमने वो दरवाजा भी बंद कर दिया, वो भी खत्म कर दिया। या मसलन हम दर्स में तय कर लेते हैं हर दर्स में बगैर दाढ़ी वालों के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, कोई आएगा ही नहीं। फिर तरीका होता है हर काम का, हर काम में एक तरीकेकार होता है, उसको फॉलो किया जाता है। देखकर मिलाए जब बाकी किस तरह तस्कीर दिया जाए पाकिस्तान में, मैं मजाक भी नहीं करूंगा इसके ऊपर, वरना मैं कह रहा हूं कह बाहर छोड़ दें इसमें बात। उसने पार्लियामेंट पर केस क्यों नहीं करते कि इस्लाम की पासदारी के खिलाफ ये लोग हैं? पार्लियामेंट पे दुकान में केस करके पहले अपने ऊपर केस करो, इस्लाम की पासदारी हमने की है। अमीर मोमिन किसी के ऊपर हाथ लगा रहे थे, किसी को सजा देने वाले थे, जब मैं अपील खड़ा था मौलाना फरमाए सिर्फ वो लोग पत्थर मारेंगे जिन्होंने खुद ये जुर्म ना किया हो, सब गायब। इस्लाम की पासदारी पार्लियामेंट, उसके ऊपर केस पहले हम कर लें, हम नहीं कर लें। हमारी मुश्किल ये नहीं है कि इस मुल्क के अंदर 400 आदमी लुटेरे हुकूमत कर रहे हैं, मुश्किल ये कि जो लुटेरे नहीं है वो भी तय नहीं कर पा रहे कि हमने लूटना है या नहीं लूटना है। मुश्किल हमारी यहाँ पर है। आप इस बल को अच्छा कर लें, ऊपर वाले खुद बहुत नीचे आ जाएंगे, वो खुद से अच्छे नहीं होंगे, उनको लाना पड़ेगा नीचे, ये तो तयशुदा बात है। इनको अच्छा किया जा सकता है, इनको बेहतर बनाए। अभी हम अपने दीन को सोचें, हमारा अपना इतना दीन नहीं है कि हमें सुबह को उठा के दौड़ कर नमाज पढ़वा दें, तो हम इन जालिमों के जरिए से दीन इजरा करवा सकेंगे? हमारी असली मुश्किल यहाँ फंसी हुई है। यकीन मानिए मेरे नज़दीक इन जालिमों के हाथ में कुछ नहीं है, और इनके होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक का मसला, पब्लिक में दीन की कमी है। अगर पब्लिक में दीन हो तो आगे फैल जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि अभी तो आपने कहा था पाकिस्तानी जनरली अच्छे हैं, हाँ जनरली अच्छे हैं, सिखाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक फर्द को अपने लिए सोचना पड़ेगा। क्या वजह के लिए आलम होना जरूरी है? नहीं, कानूनी लिहाज से भी नहीं है, फिकही लिहाज से भी नहीं है। अगर आवाम को दखल ज्यादा होना चाहिए तो आवाम को खुद किस फिक्री सतह पर होना चाहिए? अच्छी सतह पर होना चाहिए, सोच समझने वाला होना चाहिए। इसलिए बेअकल लोगों की डेमोक्रेसी चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ये कहना कि डेमोक्रेसी के लिए शर्त लगा देते हैं, वोट सिर्फ वही डालेंगे जो मास्टर्स किए हुए होंगे, वोट सिर्फ वही डालेंगे जो मैट्रिक किए हुए हैं, तो मैं कहूँगा फिर इस तालीम में बात जाहिल बहुत बेहतर है, क्योंकि बास जाहिल बगैर पढ़े लिखे बहुत अच्छे इंसान होते हैं और बास बहुत पढ़े लिखे इंतहाई जाहिल होते हैं। अभी मैं कहीं जा रहा था हाईवे के ऊपर, एक ट्रॉलर चल रहा था, एक ट्रॉलर चल रहा था, उसको एक लड़का कोई बीट करने की कोशिश कर रहा था, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, लेफ्ट पे रोड टूटी हुई थी, अगर ट्रॉलर लेफ्ट पे जाता तो उलट जाता, वो गाड़ी उसके पीछे चल रही थी और उससे ओवरटेक करने की कोशिश करे, वो ट्रॉलर वाला क्या करे, रोड इतनी सी रह गई उसी पे चलाएगा, लेफ्ट पे चलाएगा तो ट्रॉलर उलट जाएगा। उसने लेफ्ट से निकाली, सामने जाकर ट्रॉलर वाले को लानत दिखा रहा था। मैं गए पक्का जाहिल आदमी, یہ ٹرالر والا ممکن ہے پریکٹیکلی جائیں لوگ الٹریٹ ہو اس کے پاس کوئی ایک کلاس بھی اس نے نہ پڑھی ہو, لیکن یہ جو گاڑی والا ہے یہ بہت ضرور جائے. کیوں اتنا بھی سوچ رہا کہ یہ اترے گا تو کہاں اترے گا؟ اب اس یہ پڑھی لکھی اجازت ہے ہمارے ملک کے اندر کہ بھائی آپ نے 15 سال اسکول کے اندر پڑھ لیا, آپ کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا انسانوں سے بات کیسے کرنی ہے؟ آپ کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آپ نے وقت کی پابندی کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے مثالی طور پر فلاں کام کیسے کرنا ہے؟ اچھا یہ ایسا کیوں ہو گیا 15 سال 16 سال کلاس میں بیٹھا تھا؟ کیوں؟ اس نظام نے بھی نہیں سکھانا تھا, وہ نظام بھی سکھانے کے لیے نہیں بنا تھا, وہ نظام بھی یا کمانے کے لیے بنا تھا یا کچھ لوگوں نے اپنا وقت ضائع کرنا تھا. حکومتی تھا تو اس نے وقت ضائع کرنا تھا, اور پرائیویٹ تھا تو اس نے کمرشلی کمانا تھا اس کے ذریعے سے. مشکل ساری یہاں پیش آ رہی ہے کہ جس سسٹم نے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے. اب اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں رہتا کہ آپ اپنا ایک جزیرہ بنائیے, چند لوگوں کو نجات دلا دیں, اور ان چند لوگوں کو نجات دلانے کے بعد جب آپ ایک چھوٹا سا ماڈل بنا پائے تو وہ ماڈل مختلف جگہوں پہ کاپی ہو جائے. یہ مجھے آخری حل سمجھ میں آیا, ورنہ یہ سسٹم سروائیو نہیں کرنے دے گا, یہ ستیاناش مار دے گا اور پریکٹیکلی مار چکا ہے سب کچھ. دیکھا کیا پاکستان کی عوام میں فکری شعور موجود ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں کے لیے فکری شعور نہیں چاہیے, صرف ایک سینس چاہیے, وہ سینس یہاں پر بھی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر مار دی گئی ہے, جان بوجھ کر مار دی گئی ہے, اسے بے حس بنا دیا گیا ہے. اس کو بس آپ کیا سمجھتے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر ڈیموکریسی ہے, وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے ہمیشہ سے, ایک سے جاہل ہے وہاں پر بھی. آپ کبھی جائیں وہاں پر دیکھیں لوگوں کو تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ لوگ پروڈکٹیوٹی ان کے ایفیشنٹ سسٹم بنا ہوا کیسے ہے, اس کے اپنے وجوہات ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے بنا ہوا ہے. ورنہ آپ یہ مت سمجھیں بس وہ لوگ بہت شارپ ہیں, یہ لوگ یہاں پہ شارپ نہیں ہیں پاکستان. مجھے بعض معاملات میں پاکستانی حد سے زیادہ شارپ لگتے ہیں, کم سے کم ایک شارپ ہے جن کی بہت واضح ہے, سسٹم کچھ نہیں دیتا پھر بھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہے. وہ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو سسٹم ذرا سا مشکل میں ڈالتا مر جاتے ہیں. یہاں بیچارے خود اپنی جان بچانے کے لیے اسٹرگل کر لیتے ہیں, خود اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. میں خود گاڑی چلاتا ہوں آپ لوگ, مجھے پتا ہے وہاں پہ لوگوں کے سامنے صرف ایک رول ہوتا ہے, جو رول کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ گاڑی چلے گی. یہاں طے شدہ بات ہے, جو رول کہہ رہا ہے وہ کیا تو گاڑی نہیں چلے گی. گاڑی چلانی ہے تو خود سے سوچنا پڑے گا کہ گاڑی کیسے چلانی ہے. یہ تو شارپ ہے تو مولانا کیسے کر رہے ہیں؟ صحیح, ایک بار پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں. ایک حصہ تو پرانا ہے, ولایت فقی کے پیروکار کی حیثیت سے ہم اور دوسرے ممالک میں رہنے والوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ پرانے بات ہو گئی. اگر ولی فقی جہاد کا حکم دے تو جبکہ ہم سرحدی پابندیوں کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے, وہ بھی جانتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی سرحدی مجبوریاں کتنی ہیں, اس کے حساب سے حکم دیں گے. وہ تو ظاہر ہے, ایسے تھوڑی کہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کی سرحدی مجبوریاں کیا ہیں. یعنی بعض اوقات ہم حکم دینے والے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے, بھائی وہ عقل مند ہے, وہ یہاں پہ وہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے. اچھا یہ ایک کوشچن بہت کریٹیکل ہے, کسی اور مذہب کی تقلید میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ ہم لوگوں کے یہاں یہ فقہ میں سب کچھ طے ہوا ہوا ہے پہلے سے کہ مثلا اگر کوئی فقہی ہو فقہی فتویٰ دے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اگر کوئی مستحد حکم دیتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. مستحد کا حکم یہ ہوتا ہے جو فتویٰ کے اگینسٹ قرار پاتا ہے, وہ اس سطح پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی قاضی کی عدالت میں گئے اور اس قاضی نے ایک حکم دے دیا, میرے نزدیک حکم یہ ہے مصلحتوں کے تحت یہ ہونا چاہیے, اب دنیا کا کوئی قاضی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک مستحد حکم دے دے معاملہ ختم ہو گیا, سب کو ماننا پڑتا ہے, حتیٰ دوسرے مستحدین کو بھی ماننا پڑتا ہے. صرف ایک صورت ہوتی ہے کہ دوسرے مستحد کو یقین ہو 100% کہ یہ حکم جن بنیادوں پر دیا گیا ہے وہ بنیادیں صحیح نہیں ہیں, بس ایک صورت رہ جاتی ہے, ورنہ حکم کی پیروی سب پہ واجب ہے. فقہی جہاں سے ثابت ہے بات لکھا ہے, بزرگ مراجع کے نزدیک, یعنی مثال کے طور پر آیت اللہ اور سیستانی, آیت اللہ خوئی اور آوائے سیستانی کے نزدیک عالم نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. وہ لے سکتا ہے, ان کے نزدیک لے سکتا ہے, ان کے نزدیک بھی ولایت فقیہ کی پیروی واجب ہے. انرس کا یہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہے, علمی ڈسکشن ہے, اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہے لیکن وہ ماحول ہونا چاہیے جس کے اندر یہ بات ہو سکے. ہاں, ان کے ایک کوشچن پرانا ہے دوسرا نیا ہے, کیا ایک کیا کسی دوسرے ملک میں نظام ولایت فقیہ کسی دوسرے فرد کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ مطلب دو ولی فقیہ ہو سکتے ہیں؟ اس اچھا ہم لوگ کیا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی کوشچن ہوتا ہے پھر وہ کوشچن جو ہے وہ پالیٹکس کا حصہ بن جاتا ہے، پھر پالیٹکس کا حصہ بننے کے بعد اس کوشچن میں اکیڈیمک ویلیو ختم ہو جاتی ہے، صرف سیاست باقی رہ جاتی ہے۔ مثلاً بعض سوال فرقہ واریت کی نظر ہو گئے، مثلاً ایمان ابو طالب کے اوپر، حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر اب یہ مسئلہ فرقہ وارانہ بن گیا۔ پہلے اہل سنت بھی معتقد تھے کہ حضرت ابو طالب ایمان لائے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے بعد یہ فرقہ وارانہ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کوئی بھی سنی ہوگا وہ کھٹ سے کہے گا نہیں وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ کوشچنز بعض اوقات رنگ تبدیل کر لیتے، اپنی علمیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب یہ کہ مثال کے طور پر ایک وقت میں دو ولی فقیہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، اس کے بھی ایک رنگ بن گیا، ایک سیاسی رنگ بن گیا۔ اگر علمی طور پر سوچیں، علمی طور پر اسلام کی ہر بنیاد مرکزیت پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اسلام میں آئیڈیل تصور یہ کہ ایک ہی ہونا چاہیے، غیبت کے لیے بھی نظام یہی ہونا چاہیے، ایک ولی فقیہ ہونا چاہیے اور وہ پوری عالم اسلام کو رہبری فراہم کر رہا ہو اور نظام فراہم کر رہا ہو۔ چلیے پڑھنے میں کیا ہے، امریکہ جب ایران پر حملہ کرنے والا تھا تو رہبر نے فتویٰ دیا تھا اگر امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو دنیا بھر میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، یہ فتویٰ پاکستان میں بدامنی پیدا کرے گا۔ سوال لکھنے والے ٹیکنیکلی بہت ساری اس میں مسٹیکس ہیں، بس یہ فتویٰ نہیں ہوگا، اگر یہ ہوتا تو یہ حکم ہوتا، اگر یہ ہوتا تو حکم ہوتا۔ مثلا جو انہوں نے خود لکھا ہے وہ ایک حکم نہیں ہے، وہ ایک پریڈکشن ہے، وہ ایک پیشن گوئی ہے۔ مثلا انہوں نے لکھا ہے رحمت نے یہ فتویٰ دیا تھا، اگر وہ فتویٰ دیتے تو یہ نہیں کہتے یہ ہوگا، پھر وہ کہتے یہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرو۔ مثلا اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو دنیا بھر میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، ایک پریڈکشن ہے، ایک پیشن گوئی ہے۔ رہبر نے اگر فتویٰ یا حکم دینا ہو وہ کلیئر ٹرمز کے اندر دیں گے، آج اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہوں جہاں کہیں ممکن ہے یہ کام کریں، لیکن ظاہر ہے حکم دینے سے پہلے 50,000 دفعہ سوچیں گے کہ وہ حکم جو دے رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا، کس ملک کے اندر کس جگہ کے اوپر بات پہنچے گی۔ بس ہم وہ جانتے ہیں ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے امریکہ میں رہنے والے ماننے والوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں؟ اس کے بعد پھر وہ کس جگہ کے اوپر پہنچتا دیکھیں گے پوری دنیا کو؟ ظاہر ہے کہ وہ پہلے ان تمام باتوں کو سوچیں گے۔ تو میں نے عرض کیا اچھی طرح سوچ سمجھنے کے بعد حکم جاری فرمائیں گے، اور اگر وہ حکم جاری کرتے ہیں پھر ہاں جو ہم کر سکتے ہیں پھر ہم نہیں کریں گے، ہم تابع دار ہیں، ہم اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے حکم جاری کر ہی دیا کہ ہاں بھائی یہ کرو، ہم ہماری مسلحت کو وہ ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں، تو اگر انہوں نے اپنی شناخت کے ذریعے ہماری مسلحت اس میں دیکھی کہ حملہ کرو پھر کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، کم رہ کے نہیں کریں گے۔ کیا امام زمانہ کے ظہور کے بعد بھی شرحنے کے بعد ہوگی؟ اللہ اکبر، صحیح ہے، اس میں کیا کہہ سکتا ہے؟ امام معصوم کے ہوتے ہوئے کوئی سر اٹھا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں کچھ ہوں؟ امام معصوم کے ہوتے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، امام معصوم سب کچھ ہے، اس کا حکم، اس کا قول، فعل، تقریر، سب کچھ امام معصوم ہے۔ پھر امام معصوم حکم دے گا یہ شخص اس جگہ کا حاکم ہوگا، معاملہ ختم ہو گیا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، پھر وہ حاکم ہوگا۔ میرا اپنے خیال تھا کہ ہم 10:30 بجے کو ٹارگیٹ کریں گے، لیکن 11:15 ہو رہے ہیں اور وقت ختم ہے۔ میں صرف منتخب سوالات کو دیکھتا ہوں۔ ولایت فقیہ نظام انسان اپنے اندر کیسے لائے؟ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنے اوپر کنٹرول کے ذریعے سے، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ نظام اچھے لوگ بنانا چاہتا ہے، آپ اچھے بن کے دکھائیے۔ میں ایک بار آپ کی خدمت انداز کرتا چلوں، اگر پاکستان میں نظام ولایت فقیہ آ جائے ان شاء اللہ، آپ سے کیا ڈیمانڈ کرے گا؟ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو اچھے طالب علم بنیں، اگر آپ کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کریں، اگر آپ عام روٹ میں چلنے والے انسان ہیں تو دیانتداری سے زندگی گزاریں۔ یہ ابھی کر لیں، وہ جو نظام ہے وہ اپنے فوائد آپ کو دے گا، لیکن وہ جو نظام آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اس پر کیوں نہیں عمل کر رہے؟ نظام ولایت فقیہ ہوگا تو آپ فجر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اب کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ نظام ولایت فقیہ ہوگا، خمس میرے دے رہے تھے جو نظام ولایت فقیہ ہوگا اور آپ سے مانگے گا ابھی شروع کر دو. اور اس سے آگے اگر بڑھ کر کہنا چاہ رہے ہیں آپ امام کے منتظر ہیں کہ امام تشریف لائیں گے امام معصوم, جب تشریف لائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ میں قربانیاں دوں گا, تھوڑی سی ابھی بھی دے دوں گا, تھوڑی بہت کچھ شروع تو کرو. سب کچھ اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت کروں گا اور اس وقت کچھ نہیں کروں گا. اس وقت کروں گا بالکل صحیح, ابھی سے شروع کروں, ابھی سے شروع کروں. ولایت فقیہ کے الیکشن کتنے سال بعد ہوتے ہیں؟ ولایت فقیہ کا الیکشن نہیں ہوتا, ولایت فقیہ کو مجلس خبرگان انتخاب کرتی ہے. مجلس خبرگان کے الیکشن ہوتے ہیں, وہ ان کے الیکشن ہوتے ہیں, پھر وہ ایک ولی فقیہ کا انتخاب کرتے ہیں. جب ولی فقیہ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو مادامت شرائط ہوتا ہے, یعنی جب تک شرائط ہیں یہ عدمی ہے. چاہے وہ 50 سال تک شرائط رہے تو 50 سال تک وہ ولی فقیہ رہیں گے, جیسا کہ رہبر معظم کا انتخاب ہوا. اصلی مجتہدین میں سے کتنے مجتہدین کا ووٹ دینا ضروری ہے؟ جو میرے ذہن میں ہے 2/3 کا, 2/3 اکثریت ہے جو میرے ذہن میں ہے, لیکن میں بہت زیادہ کنفرم نہیں ہوں اس میں. ایک دفعہ اٹھا کر مجلس خبرگان کا پروٹوکول دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پروٹوکول میں ولایت فقیہ کے انتخاب کے لیے کتنے پرسنٹیج آف ووٹ ہونا ضروری ہے. لیکن ظاہر ہے جو بات اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے, کم از کم اکثریت ہونا تو ضروری ہے ہی, اکثریت سے کم تو ظاہر کوئی کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے لکھا ہے کیا ولی فقیہ کے انتخاب میں ایران کے علاوہ مجتہدین کی رائے کو ملحوظ رکھا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ولی فقیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری غربت کو مٹانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے, لیکن آج تک کوئی مجتہد پاکستان میں کسی غریب کی مالی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بہت بڑا جھوٹ بولا بھائی, اللہ ہماری اصلاح کرے. جھوٹ بولنے میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا ہاتھ سنبھال کے تھوڑا سا چھوٹا جھوٹ بولیں تاکہ بعد میں قیامت کے دن سنبھالا جا سکے. دوبارہ دہرانے کی ضرورت کرتا ہوں, آج تک کوئی مجتہد پاکستان میں کسی غریب کی مالی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آیا. آپ نہیں جانتے تو کہہ دو میں نہیں جانتا, آپ جتنا جانتے ہیں تو کہہ دو میں اتنا جانتا ہوں, لیکن آپ نہیں جانتے اور دعویٰ ایسا کریں کہ میں بہت جانتا ہوں, اس سے بے مقصد کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ مثلاً آپ کہہ رہے غریب کی مدد کرتے ہوئے نظر نہیں آیا, مثلاً میں جانتا ہوں میرے ہاتھ سے منتھلی بجٹ جو غربا کے پاس جاتا ہے وہ کتنا ہے, اور میرے پاس کہاں سے پیسہ آیا؟ اسی نظام کے تحت آیا نا. مثلاً فرض کیجیے میرے پاس فنڈس جمع کرنے کی اجازت ہے, میں نے 4 لوگوں سے فنڈس کیا, اس میں سے کچھ غریبوں کو دیا, کس نظام کے تحت دیا؟ اسی فنڈس اور مرجعیت تقدیر اور وقاحت کے تحت دیا نا. اور کیا کیا ہونا تھا؟ یہ تو میں نے خود کیا ہے, اب پھر آپ تک نظر ہی نہیں آیا ماشاء اللہ. ہاں نظر نہیں آیا, شاید آنکھیں نہ ہو, کیا کہہ سکتے ہیں؟ ممکن میں یہ لکھا ہے نظر نہیں آیا, مجھے ابھی ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ بھائی شاید میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو, کانوں سے سنا ہو. حد ہو گئی, یعنی آدمی بولنے میں بہت احتیاط کرے. قرآن کریم فرماتا ہے انسان کا کہا سنا سب کا سب ذمہ دار ہے, اس کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. میں مذاق کر کے اس غلط کام کی انٹینسٹی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کام غلط ہے, اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اب بات کچھ سوالات ہیں وہ مثلاً, اب جیسے ایک سوال قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم قیامت میں ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, کیا اس آیت میں امام سے مراد فقط امام معصوم ہے یا ولایت فقیر اور سیاسی رہبر بھی شامل ہیں؟ نہیں, صرف امام معصوم ہے, اس میں امام معصوم مراد ہے. ایک دفعہ امام خمینی کے سامنے ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے, بڑے نامی گرامی عالم تھے, وہ تقریر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مصداق ایک مصداق ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم کا. امام خمینی اس کی بات تقریر کی, انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں انسان تکلفات میں کہہ دیتا ہے لیکن یہ جگہ تکلفات کی نہیں ہے, اولی الامر صرف اہل بیت معصومین ہیں اور کوئی نہیں ہے, یہ تکلفات کی جگہ نہیں ہے, اولی الامر صرف معصومین علیہ السلام اور کوئی نہیں ہے اس کے اندر. ایک بات کہ ہم ولایت فقیہ کے معتمد ہیں, ہاں ٹھیک ہے, یہ کہ جو مقام اور منصب میں معصومین کا اس کے نزدیک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہرگز نہیں, اس میں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے, وہ معصوم ہے یا غیر معصوم ہے, وہ استاد ہے شاگرد ہے, وہ آسمان پر ہے تو پھر یہ خواب پر ہے, کوئی مقابلہ نہیں معصوم سے, کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. بلا امتیاز. تو اس میں کبھی مکس اپ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں. یہ سب جتنے بھی ہیں ادھر اہل بیت کے فقیر ادھر اہل بیت کے گدا ہیں سب رسول. کبھی ان سے پوچھیں ان کے دل میں اہل بیت کے لیے کیا ہے, تو اس میں کوئی مکس اپ نہ کریں. میرے خیال میں سوالات کافی زیادہ ہیں اور ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے. سوالات ہونا بہت پازیٹیو ہے, اور سوائے ایک آدھ چیزوں کی جس میں بولنے والا جو ہے وہ اپنی حد کو کراس کر دیتا ہے, اور بعض اوقات جیسے کہ ان برادر کے ساتھ شاید ایسا ہوا. البتہ اس میں بھی بعض جذبات لوگوں کے ہوتے ہیں, یعنی مجھے اس کا اندازہ ہے. مثلا وہ سوچتا ہے کہ بھائی فارمز کا صحیح یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہے, غلط جگہوں کے اوپر جاتا ہے, تو جملہ اتنا ہی لکھنا چاہیے تھا. مثلا یہ لکھ سکتے تھے کہ ہم نے فارمز کا صحیح یوٹیلائزیشن بعض جگہ پہ نہیں دیکھا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہم نے بعض اوقات دین کے نام پر جمع ہونے والے پیسے کو صحیح خرچ ہوتے نہیں دیکھا. ہاں یہ بات صحیح ہے, لیکن اتنا کلیت کے ساتھ ایک جملہ لکھنا کسی مستحق کو پاکستان میں کسی غریب کی مدد کرتے نہیں دیکھا, تو یہ تو بالکل یعنی آپ کو سمجھ میں آنی بات کہ نہیں بھائی یہ تو غلط ہے, ایسا نہیں ہے. تو لیکن بہر سوال ہونا بہت پازیٹیو ہے. ہم نے جو جواب دیے وہ یہ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو جواب سوال باقی ہیں وہ یہ ہیں. یہ تقریباً میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اس سے زیادہ یہ ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کا فائدہ کیا ہو جائے اتنے ڈھیر سارے سوال ہوئے. یہ کہ سوال ہوں یہ پازیٹیو, یہ کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں اور آپ ان سوالوں کے اوپر محنت کریں, اپنے ہونے والے سوال کو جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. البتہ ضروری نہیں کہ نہیں جواب ہو. میرے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, مثلا میں ڈیڑھ سے ڈھائی بجے تک کا ایک ٹائم رکھا ہے کالس کے لیے. وہ بھی اس میں دوست احباب خود بہت سے باہر نکل کے کالس کرتے ہیں. میں پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ بھائی کس طرح سے سمجھاؤں کہ ڈیڑھ بجے سے ڈھائی بجے کے درمیان ہی رہنا. یہ بھی لطیفہ ہوا ایک دفعہ, میں نے کہا بھائی ڈیڑھ سے ڈھائی بجے, اس نے رات کو دو بجے فون کیا. ارے بھائی میں نے کہا ڈیڑھ سے ڈھائی دن کا تھا یار, رات کا نہیں تھا. ایسے لطیفے بہت ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, تو میں بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی کیا کروں. پھر کسی سے مجبوری ہوتی ہے, کہیں آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے, وہاں بیلس پہ بیل بجائے چلے جا رہے بجائے چلے جا رہے. بھائی یہ بھی تو سوچو کہ میں بھی تو بلاخر کوئی مجبوری آ سکتی ہے میری بھی, تو کہ جس میں ڈیڑھ سے ڈھائی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بزی ہو سکتا ہوں. آپ یہ کرو کہ ایک مثلاً ایس ایم ایس کر دو کہ میں کس وقت کال کروں, میں آپ کو بتا دوں گا آپ اس وقت کال کرو. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ ایس ایم ایس پہ پوری پوری کتاب آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے لکھا مثلاً قیامت کے بارے میں تشریح کریں شارٹلی. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے کوئی کس طرح ایس ایم ایس کے اوپر کام کر سکتا ہے کہ بھائی ایس ایم ایس ہے یہ, اس کا مطلب ہوتا ہے شارٹ میسیجنگ سروسز. میرے خیال میں اگر صحیح میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شارٹ ہی رہے, پوری کتاب نہیں بننی چاہیے. اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی لمٹ ہے, ہماری ایک لمٹ ہے اور اس لمٹ کو ہم کراس نہیں کر سکتے. بھارت آپ کے کوشچنس کا بہت بہت شکریہ, اور جو میں نے باتیں کی اس کے اندر بعض چیزیں شاید میں بھی اپنی حد سے کراس کر جاتا ہوں, اس کے لیے انتہائی معذرت. اور اگر کسی دوست نے ایسی کوئی بات کہی یا لکھی جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہوئی, تو ظاہر کر تو کسی اور نے کہی تو اس میں ہماری کوئی دخالت نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. درود بھیجے محمد والے محمد. السلام علیکم یا رب العالمین, السلام علیکم یا امام علی علیہ السلام, 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 السلام علیکم یا امام